وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آمين. واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقائهم. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله وإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. درود پڑھیے محمد علیہ وسلم. خداوند تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار تمام مومنین و زائرین و مسلمین جو اس وقت تیری بارگاہ میں اس مقدس زمین پر حاضر ہیں، تیری بارگاہ میں پناہ لی ہے، تیری بارگاہ میں سر کی سجدہ ہے، تیری بارگاہ میں دست دعا ہے اور ان کے دل تیری بارگاہ کی طرف متوجہ ہیں. ان تمام مومنین کے اعمال صالحہ، طواف، عمرہ و احرام و نیات خالصہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تمام مومنین و مومنات و زائرین و بالخصوص حاضرین کے تمام اعمال و خلوص و اخلاص عطا فرما، اور جميع مومنین و مومنات کو ان اعمال کو آخر تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. تمام مومنین کو و بالخصوص مرزا اسلام کو صحت و تندرستی و سلامتی عطا فرما. اس وقت جس سرزمین پر انشاءاللہ کوشش کریں، آپ توجہ کریں، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ بارگاہ فراوان تبارک تعالیٰ میں جس حضور کے ساتھ تشریف فرما ہے، امید ہے انشاءاللہ بارگاہ کا یہ بھی ذکر ہو رہا ہے، یہ بھی ذکر ہو رہا ہے. درود پڑھیے محمد اللہ. خداوند تبارک و تعالیٰ نے فریضہ حج مقرر کیا، حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرمان دیا ہے، ابراہیم لوگوں میں اعلان کر دے حج کے متعلق، لوگوں کو دعوت دے حج کی. اگرچہ جس وقت یہ دعوت ہوئی، جس سرزمین پر حضرت ابراہیم نے اس دعوت کا آغاز کیا، بظاہر کوئی دعوت سننے والا موجود نہیں تھا اور اس دعوت کو لوگوں کے کانوں تک پہنچانے والا موجود نہیں تھا، لیکن خداوند تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو فرمایا ہے، ابراہیم اذن فی الناس بالحج یأتونک رجالا، اے ابراہیم حج کی دعوت کو لوگوں کے لیے پھیلا دیں، اعلان کر دیں، لوگ آپ کی طرف آئیں گے، پیدل آئیں گے، سوار ہو کر آئیں گے، دبلی اور لاغر سواریوں پر بیٹھ کر آئیں گے، بالکل فج امید، دور دراز اور دشوار گزار راستوں سے ہو کر آئیں گے. بظاہر وہ سادہ سی دعوت اور ایک خالی سرزمین کے اندر حضرت ابراہیم کی دعوت صدا بے صحرا ثابت نہیں ہوئی، بلکہ اس دعوت کو سننے والے آج لاکھوں کی تعداد میں اس دعوت پر لبیک کہتے ہوئے سرزمین عرفہ پر آج سیرت ابراہیمی پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں. فریضہ حج خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمایا اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اے ابراہیم ان لوگوں کو فرما دیں کہ آئیں حج کریں, اس سرزمین پر اکٹھے ہوں اور یہاں پر موجود اس فریضے کے اندر موجود فائدوں سے آشنا ہوں, اپنی منفیت سے آشنا ہوں کہ اس فریضے کے اندر ہم نے مومنین کے لیے فراوان فوائد مقرر کر رکھے ہیں. مختلف ارکان ہیں حج کے, مختلف آداب ہیں حج کے اور مختلف مراحل ہیں اس عبادت عظیم کے. جیسا میں نے بعض سابقہ گفتگو میں آپ کی خدمت میں بعض مومنین جو تشریف فرما تھے ان کے لیے عرض کیا کہ حج ایک پہلودار ایک تحت تحت عبادت ہے, صرف ایک ہی پہلو نہیں بلکہ جامعیت کے لحاظ سے دیکھیں حج کے برابر کوئی اور عبادت نہیں ہے. حج قرب خدا کے لیے سب سے مؤثر ترین راستہ اور سب سے بہترین راستہ, معنویت کے لیے, تقرب کے لیے, عرفان کے لیے. لیکن حج کے فوائد اس قدر زیادہ ہے, حج کے پہلو اس قدر زیادہ ہے کہ حضرت امام صادق علیہ السلام کے وہ ایک بہت ہی برجستہ شخصیت دنیا تشیع بلکہ کہو جہان اسلام کی دانشور فقیر اور وہ انسان جس کے اور ان جیسے اور انسانوں کے ہم پر عظیم احسانات ہیں جن کے طفیل آج ہم علوم اہل بیت اور علوم قرآن سے مستفید ہو رہے ہیں, جناب زرارہ ابن عیان امام علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا میں آپ سے 40 سال سے مسلسل اور اس سے پہلے آپ کے والد بزرگوار سے مسلسل میں حج کے مسائل پوچھ رہا ہوں اور ہر روز آپ سے ایک نیا مسئلہ پوچھتا ہوں اور ہر روز آپ ایک حج کا نیا پہلو میرے سامنے بیان فرماتے ہیں. یہ کیسی عبادت ہے کہ میں 40 سال سے پوچھ رہا ہوں, آپ 40 سال سے بیان فرما رہے ہیں لیکن اس کے اسرار اور اس کی حکمتیں ختم ہونے کو نہیں آتی. امام علیہ السلام نے جواب دیا, اے زرارہ تو کیا سمجھتا ہے کہ جس عبادت کو خدا نے اپنے مخصوص بندوں کے لیے مقرر کیا اور خلقت آدم سے 1000 سال پہلے جس کا آغاز کیا, آپ یہ سمجھتے ہو کہ 40 سالوں میں ختم ہو جائے گی یہ عبادت؟ بہت عظیم توفیق خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو عطا کی ہے, انشاءاللہ توفیق بیشتر بھی ملی ہے اس میں حاضر ہو کر اس کے مختلف پہلوؤں کی طرف توجہ بھی ہوئی ہے. لیکن ایک اہم ترین پہلو حج کا جو فراموش شدہ ہے, دیگر دین کے بعض اہم حصوں کی طرح امام خمینی رضوان اللہ علیہ جن حصوں کی طرف متوجہ فرما کر کہتے ہیں مسلمین کو, امت مسلمہ کو اور مومنین کو اور تشیعوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ اے اہل ایمان, اے اہل اسلام, اے علماء اسلام, دین کا عظیم حصہ, دین کا بڑا حصہ فراموش شدہ ہے, جس کو بھولا جا چکا ہے, جس کو بسرا جا چکا ہے, جس کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہوئی. اور فقط ایک پہلو کو بیان کیا گیا اور اس پہلو کی حد تک ان عبادتوں کو انجام دیا گیا لیکن روح حج اور روح عبادات کا ذکر نہیں کیا گیا. عزیزان گرامی, جس طرح سے علماء ہمیں نصیحت فرماتے ہیں, ہمیں رہنمائی فرماتے ہیں, ہر کاروان کے اندر موجود ایک بزرگوار یا چند بزرگوار علماء موجود ہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے, ہماری رہنمائی فرماتے ہیں اور ساتھ ہی بھی ہر مرحلے پر ہر نقطے پر ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ دیکھنا کوئی عمل تم سے چھوٹ نہ جائے, اگر طواف کر رہے ہو تو ایک چکر بھی اگر تم سے چھوٹ گیا اور باقی سارے اعمال تم نے انجام دے دیے, حج نہیں ہوا تمہارا. ایک چکر اگر حج کا طواف کا چھوٹ جائے, باقی سارے کام مکمل کیے ہو لیکن ایک چکر چھوڑ دینے سے حج نہیں ہوتا. اگر آپ طواف اب سعی کر رہے ہیں اور سعی کا ایک شوط رہ گیا اور آپ نے 600 شوط انجام دے دیے اور باقی سارے اعمال بھی مکمل کر لیے, حج انجام نہیں پایا. اگر آپ نے نماز طواف انجام دی اور اس نماز طواف کا ایک رکن ہم سے چھوٹ گیا خدا نخواستہ, اور سارے باقی حج ہم انجام دے دیں لیکن ہمارا حج انجام نہیں پایا, اور اگر ہم شیطان کو کنکریاں مارتے ہوئے ایک کنکری کم مار دیں, ایک کنکری کم مار کے واپس چلے جائیں, ہمارا حج نہیں ہوا. اگر ہم نے قربانی نہ کی ہمارا حج نہیں ہوا, اگر ہم نے سر نہ تراشا ہمارا حج نہیں ہوا, اور اگر آپ نے طواف النساء نہ کیا تو آپ کی بہت سارے اور تعلقات میں خلل وارد ہو سکتا ہے, کر سکتا ہے. بس معلوم ہوا کہ حج اور دیگر عبادتیں ان کے ارکان اس لیے ذکر کیے گئے ہیں کہ یہ سب کے سب بجا لائے جائیں, اور ان میں سے ایک رکن بھی اگر انسان سے چھوٹ جائے تو ساری محنت بیکارت چلی جاتی ہے, ساری محنت ضائع چلی جاتی ہے. ان تمام ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن جس کی طرف قرآن نے اشارہ فرمایا اور میں نے اسی کے متعلق آیت آپ کی خدمت میں پیش کی ہے, سورہ مبارکہ براءت کی, سورہ مبارکہ توبہ کی آیت آپ کی خدمت میں پڑھی ہے. یہ فتوا نہیں, میں نے مناسک حج سے فتوا نہیں ذکر کیا کہ اجتہادی اختلاف میں کوئی لے جائے اس کو کہ میرا مرجع تقلید یوں کہتا ہے یا دوسرے آدمی کہیں گے میرا مرجع تقلید یوں کہتا ہے. بہت سارے حج کے ایسے مسائل ہیں جن کے اندر اجتہادی اختلاف موجود ہے, اور ہر انسان اپنے مرجع تقلید کی فتوا کے مطابق اگر ان اعمال کو انجام دے اس کا عمل صحیح ہے وہ قبول بھی ہوگا. لیکن میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا مطلب عرض نہیں کر رہا جس میں اجتہادی اختلاف ہو, میں مناسک سے توزیع المسائل سے آپ کی خدمت میں آپ کے مرجع تقلید کا قول نہیں بیان کر رہا, بلکہ میں آپ کے رب کا فرمان آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. میں اس ذات کا قول آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ سفید لباس پہن کر دو زانو ہو کر جس کی بارگاہ میں ادب سے بیٹھے ہوئے ہو, جس کی قربت کے لیے آئے ہو, جس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے آئے ہو, جس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے جنم جدید کے لیے آئے ہو, جس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے ماضی کی تلافی کے لیے آئے ہو, جس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے آپ کو اور اس امت کے مسائل و مشکلات کو حل کرنے کے لیے آئے ہو, جس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے دلوں کو جلا بخشنے کے لیے آئے ہو, میں اس پروردگار کا فرمان آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. کیا فرمان ہے اس پروردگار کا؟ کہ اے رسول ان لوگوں کو کہہ دو, اعلان کر دو کہ خدا اور اس کا رسول, یہ اعلان بھی کب کر دو؟ فرمایا کہ حج اکبر میں یہ اعلان کر دو, برات من اللہ و رسول, کہ خدا و رسول کی طرف سے برات ہے, اذان من اللہ و رسول, یہ اعلان ہے خدا کا اور یہ اعلان ہے رسول خدا کا. کہ کیا اعلان ہے؟ کہ خدا اور اس کا رسول مشرکین سے بری ہے. مومنین, حج کے دو حصے ہیں, آپ نے الحمدللہ ایک حصہ بخیر و خوبی انجام دیا, خدا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اسے عمرہ کہتے ہیں اور عمرہ کو حج اصغر کہا جاتا ہے. اور آج سے انشاءاللہ زور سے جو آپ کا عمل شروع ہونے والا ہے اس عمل کو حج اکبر کہتے ہیں. اب آپ حج اکبر میں داخل ہونے والے ہیں. حج اکبر کا آغاز کس سے کریں؟ قرآن کے فرمان سے کریں, اللہ کے دستور سے کریں, رسول کی سیرت سے کریں, رسول اللہ کے فرمان سے کریں. اور فرمان کیا ہے؟ یہی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے, وہ اذان من اللہ و رسول ہی, خدا اور رسول کی طرف سے یہ اعلان ہے حج اکبر کے دن, جس دن عرفہ سے حج شروع ہوتا ہے, حج اکبر کا آغاز ہوتا ہے. کیا آغاز ہوتا ہے؟ وہ اذان من اللہ و رسول ہی الی الناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بری من المشرکین و رسولو. حج اکبر کے دن اللہ کا اعلان ہے, حج کے لیے اللہ کا اعلان ہے، حج کے رکن کے طور پر اللہ کا اعلان ہے، حج کے رکن کو بیان کرنے کے لیے رسول کا یہ فرمان ہے. کیا فرمان ہے؟ کہ اللہ بھی بری ہے مشرکین سے اور رسول بھی بری ہے مشرکین سے. اور یہ اعلان اس لیے کر دو کہ جس سے خدا بری ہے، جس سے رسول بری ہے، اس سے خدا پرست کو بھی بری ہونا چاہیے، اس سے پیرو رسول کو بھی بری ہونا چاہیے. لہذا حج کے اہم ترین ارکان میں سے ایک رکن برات از مشرکین ہے. یہ وہ رکن فراموش شدہ تھا کہ کسی مناسک میں اس کا تذکرہ نہیں ہوا. صدیوں سے یہ رکن حج کا بھولا ہوا، لیکن خداوند تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ سعادت عطا کی، آپ کو اللہ نے یہ نعمت عطا کی، تشیعوں کو اللہ نے یہ نعمت عطا کی کہ اسلام کے بھولے ہوئے ارکان کو تشیعوں کے اندر ایک ایسا خبیر و بصیر رہبر پیدا کیا جس کا نام خمینی کبیر ہے، جس نے آ کر ساری دنیا کو بتایا کہ لوگوں حج وہ نہیں ہے جس سے چائنا فائدہ اٹھا کے چلا جائے، حج وہ نہیں ہے جس سے ملٹی نیشنل کمپنیاں فائدہ اٹھا کے چلی جائیں، حج وہ نہیں ہے جس سے ہوٹلنگ فائدہ اٹھا کے چلی جائے، حج وہ نہیں ہے جس سے ٹرانسپورٹ کمپنیوں کو فائدہ مل جائے، حج وہ نہیں ہے جس سے یورپی یونین کو فائدہ مل جائے، حج وہ ہے جس سے سب سے پہلے اسلام کو فائدہ ملے اور اس کے بعد مسلمین کو فائدہ ملے. اس کا نام حج ہے اور یہی حج حج ابراہیمی ہے. اس حج کے اہم ارکان میں سے ایک رکن ولایت ہے اور ایک رکن برات ہے.
زندہ خمینی،
زندہ ہے،
زندہ خمینی،
زندہ ہے،
شہداء کے لہو میں
زندہ ہے،
عارف کے لہو میں
زندہ ہے،
افکار خمینی
زندہ ہے،
خامنائی کی شکل میں
زندہ ہے،
ہم سب کے عمل میں
زندہ ہے.
نعرہ تکبیر
اللہ اکبر،
نعرہ رسالت
یا رسول اللہ،
نعرہ حیدری
یا علی،
نعرہ سلام
خدمت میں آیت قرآن پیش کی ہے. آیت قرآن میں کوئی تردید نہیں کر سکتا، آیت قرآن کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے پہلے سے یہ بیان کر دیا تھا. ممکن ہے کچھ ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو آیات خدا کو جھٹلا دیں، ان کے لیے پہلے سے بیان کر دیا اللہ لعنت اللہ علی المکذبین. جو لوگ آیات خدا کو جھٹلاتے ہیں ان پر لعنت خدا ہے، وہ لعنت خدا کے مستحق ہیں جنہوں نے آیات خدا کو جھٹلایا، اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا. فرق نہیں پڑتا اللہ کی لفظی نشانیاں ہوں، آیتیں ہوں جو قرآن کے اندر اللہ نے بیان کی ہیں، یا اللہ کی وہ مجسم آیات ہوں جنہیں خدا نے معصوم کے طور پر پیدا کیا ہے. جس نے بھی آیت خدا کو جھٹلا دیا وہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے. آیت حج کو توجہ فرمائی، جس آیت کی پیروی کے لیے، جس آیت کی اتباع کے لیے، جس آیت کی اطاعت کے لیے، جس آیت کی اجابت کے لیے آپ نے لبیک کہا ہے، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ جو بھی مستطیع ہے، مستطیع کا معنی بہت سادہ سا کیا جاتا ہے، بہت ہی سادہ معنی کیا جاتا ہے. البتہ ظاہر ہے کہ دین کے درجات ہیں، جیسے میں نے کہا کہ تہ بتہ ہے، آج دین بھی تہ بتہ ہے. ایک ابتدائی تہ ہے، سادہ ہے وہ، پھر اس کے بعد ایک گہری تہ آ جاتی ہے، تھوڑی عمیق ہے، اور اس کے بعد ایک اور تہ آ جاتی ہے جس کے اندر بہت زیادہ گہرائی موجود ہے. تو ہم عبادتوں کو ان ساری تہ کے اندر جا کر ہم مشاہدہ کریں. علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اسلام تین فقہ کے اندر مدون ہوا ہے. تین فقہ ہیں اسلام کی، ایک فقہ اصغر ہے، ایک فقہ اوسط ہے، اور ایک فقہ اکبر ہے. فقہ اصغر وہی ہے جو توزیع المسائل میں جو کچھ موجود ہے، یہ شریعت کے احکام اور اللہ کے احکام ہیں جنہیں فقہا نے اور مجتہدین نے اپنی زحمتوں سے، نہ اپنی طرف سے بلکہ قرآن سے اور فعل و قول معصوم سے اجتہاد کر کے، استنباط کر کے ہماری رہنمائی کے اندر ان کو لکھ چھوڑا ہے، تاکہ ہم ان کی پیروی کریں، اطاعت کریں اور فقہ اصغر کے مطابق مطیع خدا بن جائیں. لیکن اگر ساری توزیع المسائل پر عمل کر لیا، ساری مناسک پر اگر عمل کر لیا، تو خیال رکھنا ابھی فقہ اصغر پر عمل کیا ہے، فقہ اوسط پر عمل کرنا رہتا ہے. فقہ اوسط کس چیز کا نام ہے؟ فقہ اوسط عبادتوں کے آداب کا نام ہے، حج کے آداب کا نام ہے. خدا کو حاجی نہیں چاہیے، خدا کو باادب انسان چاہیے. جو ادب سے بارگاہ خدا میں حاضر ہو، جو ادب سے بیت خدا میں حاضر ہو، جو ادب سے عرفہ میں حاضر ہو جائے، اتنا مؤدب ہو جائے، اتنا با ادب ہو جائے کہ نگاہ اٹھانے کی جرات بھی نہ کر سکے، اور اس قدر آنسو بہائے، اس قدر آنسو بہائے پروردگار کی بارگاہ میں میں اس قابل نہیں تھا، میری بارگاہ میں حاضر ہو سکتا، میں ان مقامات کے قابل نہیں تھا، میں تیرا اس بیت کے قابل نہیں تھا، میں تیری اس عرفہ کی سرزمین کے قابل نہیں تھا، جس سرزمین پر حسین ابن علی نے سجدہ کیا، جس سرزمین پر حسین ابن علی نے دعائے عرفہ تلاوت کی ہوا کر، اے پروردگار مجھ جیسا گنہگار کیسے اس کے قابل ہو سکتا تھا، لیکن اے پروردگار تو نے خود فرمایا ہے کہ مؤدب بن کر میری بارگاہ میں آ جاؤ، تیرے فرمان کو بجا لانا ادب ہے، ورنہ ہم نے جرات نہیں تھی ان سرزمینوں پر قدم رکھنے کے قابل نہیں تھے، تو نے فرمایا تو ہم آگے یہ جرات کر کے آگے، تیری رحمت سے امیدیں باندھے یہاں پر آگے ہیں، ادب کے ساتھ حج انجام دے، آداب حج اسی کے اوسط کہلاتی ہے، اور عزیزان گرامی حج کا ایک اور مرحلہ بھی موجود ہے، اور وہ فقہ اکبر ہے، فقہ اکبر یعنی حکمت حج، وہ مقصد حج اور اسرار حج، جس طرح سے معصوم نے بیان فرمایا ہے وہ روایت آپ سب کے مطالعہ سے گزری ہوئی ہے، اگر نہیں گزری تو یہ مناسب اور یہ کتب جو دعاؤں کی علماء کرام نے تدوین کر کے آپ کی بارگاہ میں پیش کی ہوئی ہیں، ان کا مطالعہ کر لیں، روایت ہے شبلی کی روایت کے نام سے، امام چہارم کے شاگرد ہیں شبلی، اور آ کر امام کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں، توجہ فرمانا، امام کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں شبلی، اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ مولا اس سال خدا نے مجھے حج کی توفیق عطا کی، امام علیہ السلام فرماتے ہیں شبلی تو نے حج کیا ہے، شبلی جواب دیتے ہیں ہاں میں نے حج کیا ہے، فرمایا کہ بتا آیا تو گھر سے جب روانہ ہوا تو تو نے یہ عمل کیا، شبلی نے کہا ہاں مولا میں نے یہ عمل کیا، میقات پر پہنچ کر تو نے غسل کیا، کہا میقات میں نے غسل کیا، آیا تو نے سلا ہوا لباس اتارا، شبلی نے کہا میں نے سلا ہوا لباس اتارا، انسلا لباس پہنا، شبلی کا جواب مثبت تھا کہ میں نے انسلا لباس پہن لیا، کہا پھر تلبیہ کہا لبیک اللہم لبیک کہا، شبلی نے کہا میں نے لبیک بھی کہا، کہا پھر طواف بیت اللہ کیا، شبلی نے کہا میں نے طواف بیت اللہ بھی کر دیا، پھر فرمایا تو نے نماز طواف ادا کی، شبلی کا جواب سب ہاں میں تھا، یہ سارا چیپٹر جب قبول تمام ہو گیا تو امام نے فرمایا کہ اس فقہ کے مطابق اور اس دستور کے مطابق تیرا حج درست تھا، لیکن وہیں پر امام نے ایک اور بات بولا، کہا شبلی مجھے یہ بتا کہ جب تو گھر سے چلا تھا تو آیا تو نے یہ نیت کی تھی کہ میں اس طرح سے خدا کی طرف جا رہا ہوں کہ اب واپس لوٹ کر نہیں آؤں گا، کہا نہیں مولا یہ نیت نہیں کی تھی، کہا اے شبلی مجھے یہ بتا جب تو غسل کر رہا تھا تو یہ تو نے نیت کی تھی کہ میں اپنی روح کو تطہیر کر رہا ہوں، گناہوں سے پاک پاک کر رہا ہوں، کہا مولا یہ نہیں نیت کی تھی، کہا شبلی مجھے یہ بتا کہ جب سلا و لباس اتار رہا تھا تو تو نے یہ نیت کی تھی کہ یہ معصیت و گناہ غفلت کا لباس اتار رہا ہوں، اور جب تو نے انسلا لباس پہنا تو تو نے یہ نیت کی تھی کہ میں اطاعت کا لباس لے کے تنگ کر رہا ہوں، کہا نہیں مولا یہ میں نے نہیں کیا تھا، امام نے فرمایا کہ شبلی تیرا حج نہیں ہوا اس لیے کہ تو نے ظاہری فقہ کے مطابق تو عمل کر لیا لیکن حکمت حج بجا نہیں لایا، شبلی نے کہا مولا اب ہر کام کا کفارہ ہوتا ہے، ہر کام کا تلافی کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، مولا مجھے بتائیے کہ جو کچھ مجھ سے چھوٹ گیا کفارہ کیا بنتا ہے، مولا نے فرمایا پہاڑی کی طرف اشارہ کر کے کہ اے شبلی یہ پہاڑ اگر سونے کا بن جائے اور یہ پہاڑ تیری ملکیت ہو جائے اور تو سارا کفارہ رائے خدا میں دے دے تو جو کچھ تجھ سے چھوٹ گیا ہے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، کہا مولا پھر کیا ہو سکتا ہے، کہا یہ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ جا اس طرح سے حج کر جیسے میں بتا رہا ہوں، کس طرح سے حج کر، فقہ اصغر کے مطابق بھی حج کر، فقہ اوسط کے مطابق بھی حج کر، فقہ اکبر کے مطابق بھی حج کر، کہ تیرا اعمال پر تیرا فقیہ و مرجع بھی راضی ہو جائے اور تیرا امام بھی راضی ہو جائے، تیرا پروردگار بھی راضی ہو جائے، کس طرح سے حج انجام اور یہ سرزمین عزیزان گرامی پر اسرار سرزمین ہے، حج ایک اسرار امیز عبادت ہے، ظاہر حج لگتا ہے آج ہمیں سرزمین پر بٹھا دیا گیا، آپ کو تھوڑے سے درخت بھی نظر آ رہے ہیں، ان کے درختوں کی عمر دیکھ کر ان کا قد دیکھ کر آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ کب سے کاشت کیے گئے، یہ اس وقت سے نہیں ہے جب سے حج کا اعلان ہوا تھا، یہ درختوں کی عمر بتاتی ہے کہ بھی چند سال پہلے کے ہیں، آج آپ خیمے کے نیچے بیٹھے ہیں، لیکن ایک زمانہ ایسا ہوتا تھا کہ اسی عرفات کے اسی سرزمین پر دھوپ تکتی دھوپ پر وہ جاج کرام رسول اللہ کی اتباع میں اور ائمہ معصومین کی اتباع میں یہاں پر جمع ہوتے. نہ کوئی درخت ہوتا نہ کوئی خیمہ ہوتا. تو سوچنے کی بات ہے کہ پروردگارا اس صحرا میں لا کر بٹھانے کا مقصد کیا ہے, اس صحرا میں لا کر بٹھانے کا مقصد کیا ہے؟ تو خداوند تبارک وتعالیٰ کا یہ جواب آئے گا کہ میں نے تمہیں پہلے کہا تھا کہ میکا اپنے گھر سے چلو اور راستے میں میکات پر احرام باندھ کر اور میرے بارگاہ میں آ کر طواف کرو. تم نے طواف کیا, تم نے عمرہ کیا, تم نے سعی کی, نماز طواف بجا لائے اور تم نے تقصیر کی. تمہارے اعمال بظاہر بہت اچھے تھے لیکن تمہارے اعمال بتاتے ہیں کہ ابھی تمہاری معرفت کامل نہیں ہے. اس لیے میں نے کہا کہ پہلے باہر سے احرام باندھ کے میرے گھر آئے تھے, اب میرے گھر سے احرام باندھ کے میرے گھر سے نکل جاؤ. کدھر چلے جاؤ؟ سرزمین معرفت پہ چلے جاؤ, سرزمین اعتراف پہ چلے جاؤ. اس سرزمین میں بیٹھ کر پہلے معرفت حاصل کر لو. جب معرفت تمہیں مل جائے تو پھر عزیزان گرامی سرزمین مشعر میں چلے جاؤ, سرزمین شعور پر چلے جاؤ. معرفت کے بعد شعور حاصل کرو, پھر اس کے بعد منا میں چلے جاؤ. منا میں جو کچھ میں نے کہا وہ انجام دو. جب سب کچھ انجام لوگے تو میں سمجھ جاؤں گا تمہارے اندر معرفت بھی آ گئی ہے, تمہارے اندر شعور بھی آ گیا ہے, تم نے اپنے دشمن کو بھی سنسار کر دیا ہے. اور میں نے اپنے در تمہارے اوپر کھول دیے ہیں, میرے بیت کے در تمہارے اوپر کھلے ہوئے ہیں. آؤ اب میں تمہارا منتظر ہوں. اور پھر میرے گھر کے آ کر طواف کرو, پھر میرے گھر کا آ کر طواف کرو, پھر میرے گھر کے سامنے آ کر مقام ابراہیم پہ آ کر دو رکعت نماز ادا کرو, اور پھر آ کر حاجرہ کی سیرت پر صفا اور مروہ میں سعی کرو. تمہاری اس سائی میں اور اس سائی میں بڑا فرق ہوگا. عزیزان گرامی, عرفہ میں بیٹھنے سے پہلے سائی کرنا اور عرفہ میں بیٹھ کر جا کر سائی کرنا, عرفہ سے پہلے طواف کرنا اور معرفت کی سرزمین سے ہو کر جا کر طواف کرنا, ان دونوں طوافوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. وہ طواف آپ کو فقط بیت سے مانوس کرنے کے لیے تھا, لیکن یہ طواف آپ کی معراج کے لیے ہوگا. یہ طواف آپ کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنے کے لیے ہوگا. چونکہ میرا بندہ معرفت کی سرزمین سے اٹھ کر آیا ہے, شعور کی سرزمین سے اٹھ کر آیا ہے. ان سرزمینوں میں کچھ راز ڈھونڈنے کے لیے آئے ہو, ان سرزمینوں میں کچھ اسرار ڈھونڈنے کے لیے آئے ہو, ان سرزمینوں سے راز دین خدا پانے کے لیے آئے ہو, ان سرزمینوں پر راز بعثت انبیاء پانے کے لیے آئے ہو, ان سرزمینوں پر راز بعثت رسول اکرم ڈھونڈنے کے لیے آئے ہو, ان سرزمینوں پر راز امتحان ابراہیم ڈھونڈنے کے لیے آئے ہو, ان سرزمینوں پر راز خلیلیت ابراہیم تلاش کرنے کے لیے آئے ہو, ان سرزمینوں پر راز امامت ڈھونڈنے کے لیے آئے ہو, اور ان سرزمینوں پر راز ربوبیت ملے گا آپ کو. یہی سرزمینیں آپ کو قریب کر سکتی ہیں, یہی سرزمینیں آپ کو قریب کر سکتی ہیں. عزیزان گرامی, زمین تو ساری خدا کی ہے, زمین تو ساری اللہ کی ہے. اگر خدا کی سرسبز زمینیں بھی بہت ہیں, آپ کے ملک میں بھی بڑی سرسبز وادیاں موجود ہیں اور دوسرے بریازموں میں بھی بڑی سرسبز وادیاں موجود ہیں, اتنی سرسبز وادیاں موجود ہیں, ایسا لہلاتا سبزہ موجود ہے, بڑے بڑے کھیت موجود ہیں, ایسی وادیاں ہیں کہ انسان ان کو دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ گویا بہشت کے کسی ٹکڑے میں آ گیا ہو. تو وہ بھی اللہ ہی کی ملکیت ہے, وہ بھی اللہ ہی کی مخلوق ہے. اگر خدا چاہتا تو ان سرسبز وادیوں میں اپنا کعبہ بنا سکتا تھا, ان سرسبز وادیوں میں سے کسی جگہ عرفات کے بجائے وہاں لا کر بٹھا سکتا تھا. اگر خدا کا ارادہ ہوتا تو مشرق کی سنگلاک زمین کے بجائے کسی بڑی نرم و خوش آب و ہوا جگہ پر بٹھا سکتا تھا, لیکن پروردگار نے آب و ہوا کے لحاظ سے نامناسب سرزمین کا آغاز انتخاب کیا, سرزمین کے لحاظ سے نامناسب سرزمین کا انتخاب کیا. کس لیے انتخاب کیا؟ کہا سبزوں کی سرزمین پہ رہتے ہو تو چھوڑ کر آ جاؤ, صحراؤں میں رہتے ہو تو چھوڑ کر آ جاؤ, پہاڑوں میں رہتے ہو تو چھوڑ کر آ جاؤ, جنگلوں میں رہتے ہو تو چھوڑ کر آ جاؤ, اگر شہروں میں رہتے ہو تو چھوڑ کر آ جاؤ, جہاں جہاں بستے ہو چھوڑ کر آ جاؤ. کس لیے؟ کہ میں نے تمہارے لیے ایک ایسی سرزمین مقرر کی ہے کہ اس سرزمین سے تمہارے لیے مجھ تک پہنچنا بڑا آسان ہو جائے گا. اس سرزمین وہ فاصلے کم کرنے کے لیے ہے. اللہ نے فرمایا مستقی بنے, جو بھی مستقی ہے وہ حج کے اوپر حج کے اندر آ جائے, حج کرنے آ جائے. اور دعوت بھی حضرت ابراہیم کے ذریعے سے دی, اے ابراہیم میری امت میں, میری مخلوق میں, میرے بندوں میں اعلان کر دو کہ وہ آئیں حج کرنے آئیں. حضرت ابراہیم نے اعلان کر دیا اور آپ لبیک کہتے ہوئے, لبیک گویان آج یہاں موجود ہیں. استطاعت کا فقط مطلب مادی استطاعت ہی نہیں ہے, مالی استطاعت ہی نہیں ہے, بلکہ استطاعت فقہ اصغر میں بھی ایک استطاعت ہے، فقہ اوسط میں بھی ایک استطاعت ہے، اور فقہ اکبر میں بھی ایک استطاعت ہے. فقہ اصغر کی استطاعت کہتی ہے کہ آپ جسمانی طور پر فٹ ہو تو آپ مستطیع ہیں، آپ کے پاس آنے جانے کا خرچہ ہو تو آپ مستطیع سمجھے جائیں گے، آپ کے پاس اہل و عیال کا خرچہ ہو تو آپ مستطیع سمجھے جائیں گے. لیکن خیال رکھنا کہ ساتھ فقہ اوسط بھی بیٹھی ہے اور فقہ اکبر بھی بیٹھی ہے. فقہ اوسط و اکبر کیا کہتی ہے کہ خیال رکھنا کہ خدا نے تمہارا پیسہ دیکھ کر تمہیں نہیں بلایا، خدا نے تمہیں مال کی وجہ سے نہیں بلایا، خدا کو مالداروں کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو غنیوں نے العالمین ہے، اسے کسی مالدار کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ اس نے کیوں بلایا؟ اسے اس لیے بلایا، مستطیع بلایا، کہ جو مستطاعت شعوری بھی رکھتا ہو، جو استطاعت قلبی بھی رکھتا ہو، جو استطاعت وجودی بھی رکھتا ہو، یعنی جو اسرار حج کو سمجھ بھی سکتا ہو، جو حج کی ذمہ داریوں کو بھانپ بھی سکتا ہو، اور جو حج کے فرائض کو یہاں پر علامتی طور پر انجام دے کر اور واپس جا کر اپنے شہر و دیار میں حقیقی حج کی نشانیاں بھی انجام دے سکتا ہو. عزیزان گرامی، حج میں بہت سارے کام علامتی طور پر ہیں، علامتی طور پر میں اس کو بہت سادہ زبان میں اگر عرض کروں تو حج بظاہر الہی مشقوں کا نام ہے. جس طرح فوجی مشقیں ہوتی ہیں، چند روزہ علامتی مشقیں ہوتی ہیں. علامتی مشقوں میں علامتی گولیاں چلائی جاتی ہیں، ان کے اندر بارود تو ہوتا ہے لیکن ان کے اندر مرمی نہیں ہوتی، ان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو جا کر لگے بھی کسی کو. دھماکہ ہوتا ہے لیکن کوئی زخم نہیں آتا. علامتی گولی چلتی ہے، علامتی کام اس لیے کروائے جاتے ہیں کہ کل کو اسی فوج کو حقیقی جنگ بھی لڑنی ہے. تو اگر فوج یہ کہے کہ مجھے اسی علامتی جنگ کا ہی فائدہ ہو گیا، ثواب مل گیا، تنخواہ مل گئی، کہ میں نے یہ کھوکھلی گولیاں چلائیں اور میرا کام فقط کھوکھلی گولیاں چلا کر تنخواہ وصول کرنا ہے، تو اس فوجی کو اور اس فوجی افسر کو یا سپاہی کو یہ جان لینا چاہیے کہ نہ، یہ کھوکھلی گولیاں یہ اس لیے ہیں کہ آج تیرے سامنے ایک فقط ظاہری اور فرضی دشمن موجود ہے لیکن ایک حقیقی دشمن کے لیے تجھے تیار کیا جا رہا ہے. فرضی دشمن کے اوپر تمہیں کھوکھلی گولیاں چلانی ہے لیکن ایک تیرا حقیقی دشمن ہے، حقیقی دشمن کے اوپر تمہیں حقیقی گولیاں چلانی ہے. اور خیال رکھنا کہ یہ پتھر کی دیوار کو جب تو سنگریزا مارے گا یہ تجھے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی، لیکن جب اپنے حقیقی دشمن کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے گا وہ ممکن ہے تجھے جواب دے اس کا. لہٰذا تجھے حقیقی جنگ کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. فقہ اکبر بھی یہ کہتی ہے کہ ہم نے وہ مستطیع بلایا ہے کہ جو کچھ کرنے کے قابل ہو. استطاعت کے معنی یہی ہوتے ہیں، جو کچھ کرنے کے قابل ہو. بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ حج میں فقط امیروں کو بلایا جاتا ہے، حج میں فقط مستطیع ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کے پاس پیسے ہوں، تو یہ تو طبقاتیت ہو گئی. آیا فقیروں کا ایمان نہیں ہے؟ آیا فقیروں کا خدا نہیں ہے؟ آیا فقیروں کے لیے یہ حرم نہیں ہے؟ آیا فقیروں کو یہ سارا ثواب نہیں چاہیے؟ آیا فقیروں کو یہ مانویت نہیں چاہیے؟ توجہ فرمانا، زیارت اور ثواب امیر و فقیر دونوں کے ذریعے ہے. اگر فقیر بھی زیارت کے لیے آئے اتنا ہی ثواب ہوگا جتنا امیر کو ہوتا ہے، اگر فقیر بھی کعبہ کا طواف کرے اتنا ہی طواف کا ثواب ہوگا جتنا امیر کو ہوتا ہے. لیکن یہ کیوں کہا گیا کہ مستطیع آئے؟ اس لیے کہ فقیر وہ شخص ہے کہ جس کو فقر نے کسی قابل نہیں چھوڑا، جس کو فقر نے کسی قابل نہیں چھوڑا، کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے. آج آپ دیکھیں جہان اسلام فقط فقر کی وجہ سے کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے. آج مسلمان چونکہ فقیر ہے لہذا کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے، اور جن کے پاس قدرت ہے، جن کے پاس مالی ثروت ہے، وہ سب کچھ کرنے کے قابل ہے. بڑے بڑے اسلامی ملک چھوٹے چھوٹے غیر اسلامی ملکوں کے سامنے آج غلام بنے ہوئے ہیں. فرق کس چیز کا ہے؟ فرق اس چیز کا ہے کہ ان کے اندر فقر موجود ہے اور ان کے پاس ثروت موجود ہے، ان کے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے، ان کے پاس آج بہت نت نئی چیزیں موجود ہیں، ان کے پاس ہر چیز موجود ہے. فقر مالی ہو تو بھی انسان کی ہڈی توڑ دے، ریڑھ کی ہڈی توڑ دیتا ہے. فقر اگر ثقافتی ہو تو بھی انسان کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دیتا ہے. فقر اگر مذہبی ہو تو بھی انسان کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دیتا ہے. تو جو مستطیع بلایا خدا نے وہ مستطیع مالی بھی مستطیع ہوتا ہے، وہ جسمانی مستطیع بھی ہوتا ہے، اور وہ فکری مستطیع بھی ہوتا ہے. اس لیے کہ اگر پیسہ ہو اور فکر نہ ہو خدا کو اس مالدار کی ضرورت نہیں ہے. خدا کو وہ مالدار چاہیے کہ جو کچھ کرنے کے قابل ہو، اس امت کے لیے کچھ کر سکتا ہو، اس دین کے لیے کچھ کر سکتا ہو. اللہ نے آپ کو ابھی اگر کسی ملک کے اندر کانفرنس ہو رہی ہو اور اس کانفرنس میں آپ کو بلایا جائے تو ہمیشہ کے لیے ایک شیلڈ آپ اپنے گھر میں رکھتے ہیں یا وہ انویٹیشن کارڈ اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں, اپنے ڈرائنگ روم میں لٹکا لیتے ہیں, ایک تصویر بھی ساتھ بنوا لیتے ہیں. اور اگر آپ 40 سال پہلے اس کانفرنس میں یورپ میں گئے شرکت کی تو سب کو بتاتے ہو کہ میں اس کانفرنس میں شریک ہوا تھا. یہاں پر ہمارے ایک بزرگوار ہیں, بڑے سینئر افسر ہیں, ریٹائرڈ ہو گئے, خدا نے صحت و سلامتی عطا کرے. جب وہ اپنے عہدے پر فائز تھے تو انہوں نے ملک کی اعلیٰ سیاسی اور دوسری شخصیات کے ساتھ اپنی تصویریں بنائی ہوئی تھیں اور یہ تصویریں انہوں نے اپنے ڈرائنگ روم میں سجائی ہوئی تھی, اور جو بھی مہمان آتا وہ تصویریں دیکھ کر بڑا مرغوب ہوتا. پریزیڈنٹ کے ساتھ تھی, پرائم منسٹر کے ساتھ تھی, وزراء کے ساتھ تھی, غیر ملکی سفیروں کے ساتھ تھی, غیر ملکی وزراء کے ساتھ تھی, غیر ملکی سربراہان مملکت کے ساتھ وہ بنی ہوئی تصویریں تھیں. وہ شاید خود بتاتے ہیں, وہ بزرگوار, وہ سید عزیز, وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دن میرے بیٹے نے مجھے یہ کہا کہ ابا دنیا میں تو انہی کے ساتھ معشوق رہے ہو, آیا پسند کرو گے آخرت میں بھی انہی کے ساتھ خدا تمہیں معشوق کرے. کہا یہ جملہ, ایک بیٹے سے باپ کو ہدایت مل گئی, ایک بیٹے سے باپ کو ہدایت مل گئی. ساری تصویریں کہا میں نے لے کر توڑ دی اور چھپا دی, اور میں نے کہا کہ پروردگارہ میں دنیا میں ان کے ساتھ معشوق کرنا, نہ آخرت میں ان کے ساتھ معشوق کرنا. ایسی کانفرنسیں ہمارے لیے فخر کا باعث بنتی ہیں, لیکن آج ایک ایسی کانفرنس میں آپ آئے ہوئے ہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ جس کا میزبان ہے, آپ مہمان خدا ہیں, آپ مہمان خدا ہیں. جانتے ہو آپ کی قدر کیا ہے, کیا قدر ہے آپ کی, کہ آپ کا میزبان در حرم پہ آپ کو لینے کے لیے گیا ہے, میقات پہ کہا کہ آ جاؤ, یہاں سے گزرو. کیوں گزرو؟ اس لیے کہ میں آپ کو وصول کرنے آیا ہوں, میں آپ کو لینے آیا ہوں, میرے مہمان آئے ہیں. نہیں کہا میرے فرشتے آئیں گے, یہ نہیں کہا میرے فرشتے آئیں گے. جب موسیٰ کو خدا نے میقات پہ بلایا تو جبرائیل کو نہیں بھیجا, نہیں کہا جبرائیل جو میرا موسیٰ آیا ہے, کہا اس لیے کہ میرا بندہ آیا ہے, جب میرا بندہ آتا ہے میں خود لینے کے لیے چلا جاتا ہوں. اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانی, جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو یہ نہیں کہ میں کسی کو بھیجتا ہوں, میں خود قریب آ جاتا ہوں, میں خود اس کو آ کر لینے آ جاتا ہوں. میقات سے میزبان لایا اور لا کر تمہیں سرزمین پر بٹھایا, اور کیا کہا کہ آج اس کانفرنس الہی میں تم شریک ہو. سب سے بڑا اعزاز زندگی کا یہ ہے, تصویر بنانی ہے تو ان حاجیوں کے ساتھ بنا لو, تصویر بنانی ہے ان مقامات کے اندر بنا لو, تو پھر بڑے فخر سے کہہ سکتے ہو کہ خدایا دنیا میں بھی انہیں کے ساتھ معشوق کرنا, آخرت میں بھی انہیں کے ساتھ معشوق کرنا. پروردگارہ دنیا میں بھی اسی سرزمین کے ساتھ معشوق کرنا, آخرت میں بھی اسی سرزمین کے ساتھ معشوق کرنا. پروردگارہ دنیا میں جب تک موجود ہے اپنے گھر سے ہمارا ناتا نہ کاٹنا, اور آخرت میں جب پہنچائے تو خداوندا اپنے بیت سے ہمارا رابطہ نہ کاٹنا. پروردگارہ جب تک زندہ ہے قرآن و عطرت سے ہمارا رشتہ نہ کاٹنا, اور جب مر جائے تو قرآن و عطرت سے ہمارا رشتہ نہ کاٹنا, ان کے ساتھ ہمیں معشوق کرنا. ابھی آپ اس لیے آئے ہیں یہاں پر کہ قرآن و عطرت کے ساتھ معشوق ہو جائے. یہاں پر آپ صرف یونی کے امام ہی آتے ہیں, کہا جاتا ہے مولانا ابھی فرما رہے تھے کہ امام ہر حج میں موجود ہوتے ہیں, لہذا آپ بڑے ادب سے حج کریے. ادب خدا کی بارگاہ میں بھی اور ادب اپنے امام کی بارگاہ میں بھی, بڑے ادب سے رہیے پورے حج کے اندر کہ امام آپ پر ناظر ہے, امام آپ کے میزبان ہے اس حج کے اندر, امام آپ کے میزبان ہے اس حج کے اندر. امام کہاں آیا کرتے ہیں, امام کہاں آیا کرتے ہیں. میں ایک جملہ ہر دفعہ عرض کرتا ہوں, جب بھی توفیق ہوتی ہے زیارت خانہ خدا کی, اور جب نہیں بھی ہوتی تو بھی حجاج کرام یا دیگر مومنین کرام کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ عزیزان گرامی, خدا نے ان کا نام امام رکھا ہے, خدا کا دیا ہوا لقب امام ہے. اگرچہ ہم نے ان کے لیے بہت سارے اپنی طرف سے الفاظ تجویز کر دیے, کبھی شاہ کہتے ہیں, کبھی شہزادے کہتے ہیں, کبھی شہنشاہ کہتے ہیں. ہم اگر القابات کی عزت کے دیں تو شہنشاہیت دیتے ہیں, لیکن خدا جس کو عزت دے اسے شہنشاہیت بھی امامت دیتا ہے, اسے اللہ امامت دیتا ہے. لہذا اللہ نے ان کو منصب امامت پہ فائز کر کے فرمایا کہ جاؤ. کس لیے جاؤ؟ کہ ان لوگوں کو میں نے بلایا اپنی سرزمین پر, امام کو بھی بھیجا کہ جاؤ. یہ کس لیے آئے ہیں؟ حج کا ایک اہم مقصد امت بننا ہے. اپنے لباس کو ذرا دیکھیے، اپنے ساتھی کے لباس کو دیکھیے، کوئی فرق ہے آپ کے لباس میں اور اس کے لباس میں؟ اگرچہ قبیلے میں فرق ہوگا، قوم میں فرق ہوگا، آپ کے گھر میں فرق ہوگا، آپ کی رنگت میں فرق ہوگا، آپ کے کھانے پینے میں فرق ہوگا، لیکن میقات پہنچنے کے بعد سارے امتیازات آپ کے اتار لیے گئے، سارے امتیازات آپ کے مٹا دیے گئے. کیوں مٹا دیے گئے؟ اس لیے کہ یہاں پر انفرادیت نہیں دکھانی، یہاں پر حزب نہیں دکھانی، یہاں پر گروہ اور قوم قبیلہ نہیں دکھانا، یہاں پر آپ کو امت بننا ہے. کیوں امت بننا ہے؟ اس لیے کہ امام کو ہم نے مول مقرر کیا ہوا ہے، اور امام کے سامنے ریوڑ بن کے حاضر نہیں ہو سکتے، امام کے سامنے امت بن کر حاضر ہو سکتے ہیں. امام کے سامنے امتیں حاضر ہوتی ہیں، امام امتوں کی زمام لینے کے لیے آتے ہیں. کیوں ہر حج آتا ہے لیکن ظہور نہیں ہوتا؟ اس لیے ظہور نہیں ہوتا کہ حج میں سب کچھ ہو جاتا ہے لیکن وہ جو امام کو چاہیے وہ انجام نہیں پاتا. حج کے ارکان ہر ایک اپنی جگہ پر اہمیت رکھتا ہے، لیکن برات از مشرکین جو قرآن نے اعلان کیا وہ آغان من اللہ و رسول یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن. حج اکبر اہل سنت کہتے ہیں جو حج جمعے کو آ جائے یعنی عرفہ، اس کو حج اکبر کہتے ہیں. لیکن امامیہ کے علماء فرماتے ہیں کہ ہر حج میں حج اصغر بھی ہے اور حج اکبر بھی ہے. عمرہ کو حج اصغر کہتے ہیں اور عرفہ کے بعد کے جو اعمال ہیں ان کو حج اکبر کہتے ہیں. حج تمتع جس کو کہتے ہیں یہ حج اکبر ہے. ہر حج میں حج اکبر موجود ہے، اور ہر حج اکبر میں سب سے پہلا کام برات از مشرکین ہے، چونکہ اللہ بھی ان سے بری ہے اور رسول بھی ان سے بری ہے. کیوں مشرکین سے بری ہو؟ مشرکین نے کیا کیا؟ مشرکین کا گناہ کیا ہے؟ مشرکین کا ایک گناہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش کی ہے، اپنے ہاتھ پہ بنائی ہوئے بتوں کی پرستش کی ہے، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر انسانوں کی عبادت کی ہے، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر مورتیوں کی عبادت کی ہے، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر ستاروں کی عبادت کی ہے، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کی عبادت کی ہے، انہوں نے راہ خدا کو ترک کر دیا ہے. اور مشرک کا دوسرا گناہ یہ ہے، صرف یہی نہیں کہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ اس کا دوسرا گناہ یہ ہے کہ یہ دشمن ایمان بھی ہے، یہ مومن کا بھی دشمن ہے. اگر توجہ فرمانا، کیوں کہا گیا کہ خدا بھی بری ہے، رسول بھی ان سے بری ہے، اللہ و رسول ان سے بری ہے، لہذا آپ بھی ان سے برات کا اعلان کر دو. کس لیے اعلان کرو؟ کہ اگر آپ نے ان سے برات کا اعلان نہ کیا، اگر آپ نے ان کو نہ دھتکارا، اگر آپ نے ان پر نفرین نہ کی، اگر آپ نے ان کی مذمت نہ کی، اگر آپ نے ان کے اعمال کی سرزنش نہ کی، تو یہ وہ نقصان تمہیں پہنچائیں گے جس کی عمر بھر تلافی نہیں کر سکتے. چونکہ مومن لا تعلق رہ سکتا ہے، لیکن مشرک کبھی بھی مومنین سے لا تعلق نہیں بیٹھتا، مشرک کبھی بھی لا تعلق نہیں بیٹھتا. کہنے کو تو کہتے ہیں کہ یہ آپ کا اسلام اور ہماری دنیا اور آپ کا دین، یہ کہنے کی حد تک ہے. کبھی بھی اپنی دنیا میں رہتے ہوئے دین سے لا تعلق نہیں بیٹھتے، ہمیشہ دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیشہ اہل دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. آج مشرکین کا سب سے بڑا جرم، یہ جرائم ان کے ایک سے ایک بڑا ہے، سارے جرائم کی طرف میں اشارہ نہیں کرتا، آج سب سے بڑا جرم مشرکین کا جو عالم اسلام میں انجام دیا جا رہا ہے، عالم کفر کا سب سے بڑا جرم مسلمانوں کے اندر تفرقہ ڈالنا ہے. عزیزان گرامی، وہ تفرقہ جس کی وجہ سے جہان اسلام ایک سرطان کی طرح اندر ہی اندر سے پگھلا جا رہا ہے، اندر ہی اندر سے ختم ہوتا جا رہا ہے، مسلمان مسلمان کے ہاتھوں نابود ہوتا جا رہا ہے، مسلمان مسلمان کے ذریعے سے مٹتا جا رہا ہے. اسلام کی بنیادیں اور مسلمین کی بنیادیں اسلام ہی کے ذریعے، مسلمانوں ہی کے ذریعے ختم کی جا رہی ہیں. یہ سب سے منحوس، سب سے بڑا شوم اور سب سے خطرناک حربہ عالم شرک و کفر کا عالم اسلام کے اوپر یہ آزمایا جا رہا ہے. آپ توجہ کریں، اسی حج کی سرزمین پر حج سے فائدہ اٹھا کر لے جانے والے بلینز ڈالر کماتے ہیں، فقط یہ سیم جو آپ کو دیتے ہیں ٹیلی فون کے لیے، اسی سیم کے ذریعے سے بلینز ڈالر کمائے جاتے ہیں، اسی ٹرانسپورٹ کے ذریعے سے بلین ڈالر کمائے جاتے ہیں، لیکن پڑوس میں، آج کی سرزمین کے پڑوس میں، عراق کی سرزمین جہاں پر مسلمان چل رہا ہے، جہاں پر پورا اسلام تماشا دیکھ رہا ہے، پوری بشریت تماشا دیکھ رہی ہے، حقوق بشر کے نام نہاد مدعی جھوٹے اور کاذب وہ تماشا دیکھ رہے ہیں، یہاں پر روزانہ 200 لاشیں جہاں پر جس سرزمین سے اٹھتی ہیں اور کسی کو افسوس تک نہیں ہوتا، یہ حج نہیں ہو سکتا کہ لا تعلقی سے آ کر سرزمین عرفہ پر بیٹھ کر، مشر میں بیٹھ کر، طواف کعبہ کر کے اور لوٹ کے اس خوش فہمی میں چلے جائیں کہ ہمیں بڑا ثواب ہو گیا، ہم بخشے ہوئے چلے گئے. نہ نہ، خدا لا تعلقوں کو نہیں بخشتا اگرچہ ساری عمر عرفہ میں گزار دے، خدا لا تعلق بیٹھنے والوں کو نہیں بخشتا اگرچہ ساری عمر مشر میں گزار دے، خدا لا تعلق بیٹھنے والوں کو نہیں بخشتا اگرچہ وہ ساری عمر حرم کے اندر گزار دے. لا تعلق بیٹھنے والے کون ہیں کہ جب کربلا کا واقعہ ہو رہا تھا اسی عراق کے اندر تو کوفہ میں ایک قوم لا تعلق بیٹھی ہوئی تھی، وہ لا تعلق بیٹھ کر عبادتیں ترک نہیں کی تھی، وہ ایک قوم لا تعلق بیٹھ کر حج کر رہی تھی. جب سید الشہداء نے 8 ذی الحجہ کو احرام کھولے اور کربلا کا رخ کیا تو ساری قوم احرام باندھ کر عرفہ آنے کے لیے تیار بیٹھی تھی. امام کیا کہہ رہا ہے، امت کیا کر رہی ہے، امت فقط عرفہ بخشوانے کے لیے آ رہی ہے. امام کیا کہتا ہے کہ خدا را نہ جاؤ وہاں پر، نہ جاؤ میرے ساتھ آ جاؤ، اس لیے کہ آج دین خطرے میں ہے، اگر دین بچا لیا تم بھی بچ جاؤ گے، اگر دین نہیں بچا نہ تم بچو گے نہ تمہاری نسلیں بچیں گی، نہ بخشے جاؤ گے نہ بخشوائے جاؤ گے. آؤ پہلے آ کر حرمت عرفہ کو بچاؤ، پھر عرفہ کے اندر آ کر آداب بجا لاؤ. آؤ پہلے آ کر حرمت مشہر کو بچاؤ، پھر مشہر کے اوپر آ کر سجدے کرو. آؤ پہلے منا کی حرمت کو بچاؤ اور پھر منا کے اندر آ کر سجدے کرو. خدا کو وہ سجدے قبول ہیں کہ جب سرزمینوں کی اور مقدسات کی حرمت باقی ہو، لیکن جب مقدسات کی پائمالی ہو رہی ہو، جب حرم ائمہ کو اس طرح سے ختم کیا جا رہا ہو، دودھ کیا جا رہا ہو، تو فقط عرفہ میں بیٹھ کر اپنے آپ کو اور اپنے مرحوموں کو بخشوانے سے خدا نہیں بخشتا جب تک شعور نہ آ جائے، جب تک پڑوس میں ہونے والے واقعات کی طرف توجہ نہ ہو جائے، اور جب تک وہ ظلم کرنے والوں پر برات نہ ہو جائے اور لعنت نہ ہو جائے اور اعلان نہ ہو جائے کہ اب پروردگارا جس طرح تو بری ہے ان سے، تیرا رسول بری ہے ان سے، تیرے اولیاء بری ہے ان سے، تیرے آئمہ بری ہے ان سے، ہم بھی ان کی پیروی میں بری ہیں ان سب سے. امریکہ مردہ باد آپ دیکھیں حج سے کیا کیا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، لیکن جس مقصد کے لیے حج تھا، حرمت اسلام کے لیے حج تھا، جب شام میں جا کر دربار شام میں ان مصائب کو دیکھو اور حج کو دیکھو، کربلا جانے کے لیے افضل دن اور افضل رات شب عرفہ ہے. آج کی رات، آج کا دن سب سے افضل دن ہے کربلا جانے کے لیے. میں نے بعض کتابوں میں پڑھا ہے، بعضوں نے اعتراض کیا ہے، سمجھ میں نہیں آئی بات. اہل سنت میں سے بعض لوگوں نے ظاہر نہیں آنی چاہیے، جب ہمیں خود تشیع سمجھ میں نہیں آتا تو ایک سنی سے توقع نہیں رکھنی چاہیے تھی اسے تشیع سمجھ میں آ جائے. پہلے شیعہ کو تشیع سمجھ میں آ جائے پھر ہم اس سے گلا کریں گے کہ بھائی تشیع یہ ہے. پہلے شیعہ کو تشیع سمجھ میں آ جائے. بس شیعہ نے بھی یہ اظہار کیا کہ یہ کون سا دن ہے؟ آیا یہ حج کے ساتھ معارضہ نہیں ہے کہ جس دن سارے مسلمین کو سرزمین عرفہ پہ ہونا چاہیے، اس دن سب سے افضل دن ہے کربلا میں جانے کا؟ اے کاش اس راز کو پا لیتے کہ جن بزرگواروں نے ذکر کیا ہے کہ سب سے افضل دن و افضل رات سرزمین کربلا پہ جانے کی یہ دن ہے، یہ کن لوگوں کو کہا گیا ہے؟ یہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ سید الشہداء علیہ السلام نے جب احرام کھولے، امت عرفہ آنے کے لیے تیار تھی، راز عرفہ سے آشنا نہیں تھی، راز عرفہ سے آشنا نہیں تھی، اس راز سے آشنائی کے لیے کربلا جانا پڑتا ہے. چونکہ کربلا عرفہ کا راز ہے، کربلا شعور ہے دین کا، قبلہ شعور ہے، پہلے مومن قبلہ شعور میں جائے پھر قبلہ عبادت میں آئے۔ یوں نہیں کہ حج بھی فقط ہمیں ثواب پہنچانے کے لیے ہے اور کربلا بھی فقط ہمیں ثواب پہنچانے کے لیے ہے۔ ثواب اللہ کی بارگاہ میں بہت ہے اور خدا بھی فیاض خدا ہے، ذی جود خدا ہے، ذوالفضل ہے، ذوالکرم ہے، اس کی بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس کے خزانے پر ہیں اور اس کے خزانے دینے سے کم نہیں ہوتے بلکہ اور بڑھتے ہیں۔ یہ نہ کرنا کہ کربلا کو بھی فقط ثواب کے لیے استعمال کرو اور عرفہ و منا کو بھی فقط ثواب کے لیے استعمال کرو بلکہ کربلا میں شعور حاصل کرو تاکہ عرفہ کا حق ادا کر سکو، کربلا میں شعور حاصل کرو تاکہ منا کا حق ادا کر سکو، کربلا میں شعور حاصل کرو اس ذریعے کے گرد طواف کرو تاکہ خانہ خدا کے گرد طواف کا معنی سمجھ میں آ جائے، یہ طواف سمجھ میں آ جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ دربار شام میں جب حضرت سید ساجدین علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا، لوگوں سے کیا کہا؟ جانتے تو سبھی تھے، وہاں کوئی ایسا تھا نہیں جو امام کی شخصیت سے آشنا نہ ہو، لیکن جو پہلو امام بتانا چاہتے تھے وہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ عرفہ آ کر بیٹھنے والے یہ سمجھتے تھے کہ عرفہ ہمارا ہے، منا میں بکرے ذبح کرنے والے یہ سمجھتے تھے منا ہمارا ہے، کعبہ کے گرد طواف کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کعبہ ہمارا ہے، زمزم پینے والے یہ سمجھتے ہیں زمزم ہمارا ہے۔ لیکن امام نے دربار یزید میں جا کر تعارف کروایا اپنا، کہا تم سمجھتے جو مجھے جانتے ہیں سو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ جاننے میں کون ہوں؟ انا ابن مکہ و منا، انا ابن صفا و مروہ، انا ابن زمزم، انا ابن کعبہ۔ لوگوں سن لو، میں کعبہ کا فرزند ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں صفا و مروہ کا بیٹا ہوں، میں عرفہ و منا کا بیٹا ہوں۔ اس لیے کہ عرفہ و منا ان کی نہیں ہوتی جو بیٹھ کر وہاں پر فقط بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، بلکہ عرفہ و منا ان کی ہے جو کربلا میں اپنے بیٹے کو قربان کر کے اس کی حرمت کو بچا لیتے ہیں۔ صفا و مروہ میں اولاد کی دعائیں تو مانگی جا سکتی ہیں، لیکن کربلا میں اولاد ذبح کروا کے صفا و مروہ کی حرمت بچانا کربلا ہے۔ اس لیے تمہیں کہا گیا ہے کہ پہلے ایک عرفہ کربلا جا کے آ جاؤ، ایک عرفہ کربلا جا کے آ جاؤ، پھر غفلت کے ساتھ نہیں بیٹھو گے، لا تعلق بن کر نہیں بیٹھو گے، پھر لا تعلقی کے چکر نہیں لگاؤ گے، پھر معرفت کے چکر لگاؤ گے، عرفہ میں بیٹھنے کا شعور آ جائے گا۔ اور جب شعور بیدار ہو جائے، ایک حج امام رضوان اللہ علیہ، امام راحل، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک ابراہیمی حج پورے جہان اسلام کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے کافی ہے۔ ایک حج، ایک ابراہیمی حج، جس طرح سے کہ ایک حج آج کل بڑے بڑے مقروضوں کے قرض ادا کرنے کے لیے کافی ہے، ایک حج آج دیوالیہ ملوں اور دیوالیہ فیکٹریوں کو چلانے کے لیے کافی ہے، ایک حج کے سیزن میں ساری فیکٹریاں اور ساری کمپنیاں جو دیوالیہ اچھی ہوئی ہوتی ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن حج ان کاموں کے لیے نہیں تھا۔ حج سیرت ابراہیم ہے، یہ توجہ کریں، جتنے بھی اعمال ہم انجام دیتے ہیں حج کے اندر جو واجبات ہیں، سب کے سب تین سیرتیں ہیں، ایک باپ، ایک بیٹا اور ایک ماں، ایک باپ، ایک بیٹا اور ایک ماں۔ طواف کر کے آپ کو مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑا کیا جاتا ہے۔ مقام ابراہیم اس ٹائل کا نام نہیں ہے جس کے اوپر ہم دعا کرتے ہیں یا سجدہ کرتے ہیں، اس کو مقام ابراہیم نہیں کہتے، وہ ظاہری مقام، علامتی مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم قرآن میں لکھا ہے۔ ابراہیم کا مقام کیا ہے؟ ابراہیم کا مقام یہ ہے کہ ابراہیم کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے آزمائشوں میں ڈالا، سارے امتحانوں میں سرخرو نکلے، جس کو اللہ امتحانوں میں ڈالے اور سارے امتحان کامیابی سے طے کر لے اس کو ابراہیم کہتے ہیں، یہ مقام ابراہیم ہے. ابراہیم کس کو کہتے ہیں؟ ابراہیم اس کو نہیں کہتے جو لا تعلق اور غفلت، فقط اپنی اور اولاد کی بخشش کی فکر کر رہا ہو اور فقط اپنے مرحوم کے لیے دعائیں کروانے کی فکر میں ہونا، بلکہ ابراہیم اس کو کہتے ہیں کہ اگر گھر میں آزر جیسا قریبی آدمی بھی مشرک ہے تو اس کے شرک کو برداشت نہ کر سکے، اس کو ابراہیم کہتے ہیں، جو آ کر بت گھر کو، بت فروش کو اور بت ساز کو کہہ سکے کہ اگرچہ تو آزر ہے، تو میرا قریبی ہے، تو میرا تعلق دار ہے، لیکن جو کچھ تو کر رہا ہے وہ نادرست ہے، تو میرا دشمن ہے، تو بت بنا رہا ہے، میں تجھ سے بھی بری ہوں، تیرے بتوں سے بھی بری ہوں، اس کو ابراہیم کہتے ہیں. ابراہیم اس کو نہیں کہتے جو سنم قدے سے آنکھیں جھکا کے گزر جائے، ابراہیم اس کو کہتے ہیں جو فرصت پاتے ہی سنم قدے کو ویران کر کے چلا جائے، اس کو ابراہیم کہتے ہیں. ہمیں کیوں مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑا کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ آج سارا جہان سنم قدہ بنا ہوا ہے، آج سارا عالم سنم قدہ بنا ہوا ہے، اور کمی ابراہیم کی ہے. یار یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، سنم قدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ، آج بھی ابراہیم کی ضرورت ہے. آپ نے دیکھا کہ مقام ابراہیم پہ ایک سجدہ کرنے والا فقیر آیا اور مقام ابراہیم پہ سجدہ کر کے گیا، نماز پڑھ کے گیا، بت شکن کی جگہ پر کھڑے ہو کر بت شکن بن گیا اور اس کو اپنے زمانے کا سب سے بڑا بت نظر آیا اور اس بت کو پاش پاش کر دیا، اپنی مملکت میں بھی پاش کر دیا اور عالمی سطح پر جو بت بنا ہوا تھا اس کو بھی پاش پاش کر دیا. تو آج بھی ان ابراہیمیوں کی ضرورت ہے، آج بھی خدا کو ابراہیم کی ضرورت ہے. اس لیے ملینز کے اعتبار حساب سے بلا لیے، لاکھوں بلا لیے، کہ ان لاکھوں میں سے باری باری سب کو کہا. دیکھتے نا آپ جب بھرتی ہوتی ہے فوج کے اندر تو ایک اعلان ہوتا ہے عمومی اور پھر بہت سارے، اگر 100 لوگ چاہیے ہوتے ہیں تو 2000 آدمی آ کر کھڑے ہوتے ہیں اور سب کو باری باری اس کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے. اس ٹیسٹ میں سے 100 معیار پہ پورے اترتے ہیں. تو کیا نہیں سمجھتے کہ یہی کام ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے؟ خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقام ابراہیم رکھا ہے، 30 لاکھ کو بلایا ہے، باری باری کہا کہ ادھر آ کر ذرا نمازیں پڑھ کے جاؤ، سجدہ کر کے جاؤ، میں دیکھتا ہوں تم معیار پہ پورے اترتے ہو یا نہیں اترتے ہو. 3 لاکھ میں اگر 3 بھی ابراہیم نکل آئے، 30 لاکھ میں اگر 3 بھی ابراہیم نکل آئے، آج کا سنم قدہ ویران ہو سکتا ہے. لا تعلق نہیں رہنا، لا تعلقی کے ساتھ حج نہ کرے، چونکہ دشمن آپ سے لا تعلق نہیں ہے. قرآن کا ایک اہم موضوع، انبیاء کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنے دشمن سے آشنا کیا. انبیاء کو کہا، حضرت آدم کو کہا، آدم خبردار رہنا، کہیں جنت میں بھول نہ جانا تیرا دشمن بھی ہے، کہیں زمین میں بھول نہ جانا تیرا دشمن بھی ہے. نوح کو فرمایا، نوح کہیں ان سختیوں میں اور قوم کے جفاؤں میں دشمن کو نہ بھول جانا. ابراہیم کو فرمایا تیرا دشمن بھی ہے. پیغمبر اکرم کو فرمایا تیرا دشمن بھی ہے. آئمہ کو فرمایا آپ کے دشمن بھی موجود ہیں. دشمن سے کبھی غفلت نہیں کرنا. قرآن میں اتنی مرتبہ تذکرہ انبیاء کا نہیں آیا جتنی مرتبہ تذکرہ دشمن کا آیا ہے. دشمن سے غفلت یعنی موت، دشمن سے غفلت یعنی ہلاکت، اور دشمن بھی قسم خوردہ، دشمن بھی خونخوار، دشمن بھی بہت مست اور ذلیل دشمن، جس نے آج مسلمانوں کے اندر دشمنی کی حد کر دی ہے، وہ انتہا کر دی ہے. سب سے منحوس حربہ دشمن کا آج مسلمانوں کے اندر تفرقہ ہے. خود جو کچھ کر رہا ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے. میڈیا خناس ہے، خناس. آپ خناس قرآن میں تلاوت پڑھتے ہیں؟ خناس کی علامتیں کس کے اندر ہیں؟ بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں دجال کے اوپر، دجال جس کی ایک آنکھ ہوگی. اور رسول اللہ جب یہ علامتیں بیان فرما رہے تھے مسجد النبوی میں، تو ایک شخص ایک آنکھ والا باہر سے گزرا، تو بعض جو بڑے تیش میں بڑے جوشیلے اور بڑے جذباتی مسلمان تھے، صحابی تھے، وہ فوراً شمشیر لے کے اٹھے کہ حضرت اگر اجازت ہو تو دجال باہر جا رہا ہے، میں اس کا سر قلم کر دوں. تو حضرت نے فرمایا کہ پہلے بیٹھو، دجال کو سمجھو کہ ہے کون ہے. دجال کی ایک آنکھ ضرور ہے، لیکن تجھے پتہ ہو کہ وہ ہے کون ہے؟ یہ دجال نہیں ہے کہ جس کی ایک آنکھ خراب ہو ایک آنکھ درست ہو وہ دجال ہوتا ہے، نا. پہلے دجال کو سمجھو کہ دجال ہے کون، ہوتا کون ہے دجال. اپنے دشمن کو سب پہچانو پہلے، دشمن ہوتا کون ہے، ہے کون، کر کیا رہا ہے آج. سب سے ملحوظ حربہ دشمن کا آج مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنا ہے، مسلمان کو مسلمان کا خون کا پیاسا کرنا ہے. خود اس نے ظلم کی انتہا کر دی، ہر جگہ پر ظلم کی انتہا کر دی. یہ قتل درست نہیں ہے. توجہ فرمائیں، ہم اس مولا کے پیروکار ہیں، ہم اس امیر المومنین کے پیروکار ہیں کہ ایک دفعہ امیر المومنین کے حکومت کی قلمرو میں مصر کے اندر شامی دستے نے حملہ کیا اور ایک یہودن کے پاؤں سے پازیب اتار کر لے گئے، پاؤں کا زیور اتار کر لے گئے چاندی کا. امیر المومنین نے اپنی فوج کو اکٹھا کیا اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ ہماری حکومت کی قلمرو میں، اسلامی حکومت کی قلمرو میں ایک پناہ گزین یہودن کے پاؤں سے، نجولانا میں موجود ہے یہ جملہ، کہ ایک یہودن کے پاؤں سے دشمن پازیب اتار کے لے گیا. اس کی بے حرمتی نہیں کی، تجاوز نہیں کیا، مسلمان بھی نہیں تھی، پیرو اسلام بھی نہیں تھی، یہودی عورت کے پاؤں سے پازیب نکال کے لے گیا. اور حضرت نے لشکر اسلام کو فرمایا کہ اگر غیرت سے مر جاؤ تو یہی مقام ہے مرنے کا، کہ اسلام کی قلمرو میں یہودن کے پاؤں سے بھی جو مولا کبھی پازیب نکلنا برداشت نہ کرے، وہ مولا کس طرح سے برداشت کر سکتے ہیں کہ اسی کی سرزمین پر، اسی نجف کے ارد گرد ہر روز حرمتیں پائمال ہو رہی ہوں، ہر روز لاشیں گر رہی ہوں. آپ کو معلوم ہے اس ایک خاتون کا خط، کہ وہ شیعہ بھی تھی، وہ خاتون وہ مسلمان بھی تھی، جس نے ابو غریب جیل سے خط لکھا، میرے اور آپ کے نام خط لکھا، حج کرنے والوں کے نام خط لکھا، کلمہ پڑھنے والوں کے نام خط لکھا. اس نے کیا خط لکھا؟ آپ کو خطاب کر کے کہا کہ خدا را میں یہ نہیں کہتی کہ دعا کرو ہم آزاد ہو جائے، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا. میں سب سے یہ التماس کرتی ہوں کہ خدا را دعا کرو کہ یہ زندان اور یہ جیل، اس کی چھت ہمارے اوپر گر جائے، ہم دب کے مر جائیں، ہم بھائی آنے کے قابل نہیں ہیں.
مردہ باد، مردہ باد امریکہ، مردہ باد، مردہ باد، مردہ باد امریکہ، مردہ باد، مردہ باد، مردہ باد امریکہ، مردہ باد.
یہ وہ ظلم ہے جو خود کیا، وہ ظلم جو فلسطین کے اندر ہو رہا ہے، وہ ظلم جو لبنان کے اندر ہو رہا ہے، وہ ظلم جو افغانستان کے اندر ہو رہا ہے، وہ ظلم جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، وہ ظلم جو پورے عالم اسلام میں ہو رہا ہے، جو کچھ خود کر رہے ہیں. اسلام جغرافیوں کو قبول نہیں کرتا. اسلام کا وطن اسلام ہے، اسلام کا وطن اسلام ہے. تمام مسلمان ایک وطن کے ہیں، اگر مسلمان ہیں تمام مسلمان ایک وطن کے. یہ لباس آیا نہیں بتاتا کہ آپ ایک وطن کے رہنے والے ہوں، آیا یہ لبیک نہیں کہتا کہ آپ ایک وطن کے رہنے والے ہوں. یہاں اس لیے بلایا گیا تھا کہ ہمیں اپنا وطن بتا دیں، وطن کون سا ہے ہمارا، اپنے وطن سے آشنا ہو جائیں. حرم ہمارا وطن ہے، کعبہ ہمارا قبلہ ہے، اور یہ لباس ہمارا حقیقی لباس ہے. وہ جو دوسرے ہم نے پہن رکھے تھے، جن کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے مختلف ہو گئے تھے، خداوند نے اتروا دیے سارے، اتار دو ان سب کو، یہ نہیں ہے تمہارے پسندیدہ لباس. اس لیے کہ ان لباسوں میں جب ملبوس ہوتے ہو تمہیں ایک دوسرے کی فکر نہیں رہتی. اگر فلسطین میں قتل عام ہو رہا ہو تم یہ کہتے ہو ہمیں تو کچھ نہیں ہو رہا، اگر عراق میں قتل عام ہو رہا ہو تم یہ کہتے ہو ہمیں تو کچھ نہیں ہو رہا، اور جب پاکستان میں قتل عام ہو رہا ہو تو عرب کہتا ہے ہمیں کچھ نہیں ہو رہا، اگر ایران میں کچھ ہو رہا ہو تو دوسرا کہتا ہے ہمیں کچھ نہیں ہو رہا. اس لیے اللہ نے ایرانی ہو، لبنانی ہو، پاکستانی ہو، ہندی ہو، افریقی ہو، مغربی ہو، شرقی، سب کو بلا کر ایک لباس پہنا کر بتا دیا کہ وہ تمہارے وطن نہیں ہے، یہ تمہارا وطن ہے. وہ تمہارے لباس نہیں ہے، یہ تمہارا لباس ہے. تم ایک دوسرے کے قریب ہو، لیکن دشمن نے اس وقت سب سے منحوس چال تفرقہ اور دشمنی اور عداوت مسلمانوں کے درمیان. حج اتحاد کا پیغام ہے، امت سازی ہے. حج کے اندر ہمیں امت بننا ہے، حج کے اندر اپنی انانیت کو ختم کرنا ہے، حج کے اندر ہمیں انانیت کو ختم کر کے خدا کی طرف توجہ کرنا ہے، اور حج کے اندر انانیت کو ختم کر کے ہمیں ایک امت کے قالب میں ڈال جانا ہے، ایک امت کے قالب میں ڈال جانا ہے. مقام معظم راہبری حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنہ‌ای دامظلہ العالی نے اس سال کو جو شمسی سال جاری ہے اور ہجری، اس سال کو امت اسلامی کی وحدت کا سال قرار دیا ہے، سال وحدت اسلامی ہے. کیوں وحدت اسلامی کا سال ہے؟ توجہ فرمانا اس نقطے کی طرف. قرآن مجید میں پیغمبر اکرم کے لیے دو لقب ذکر کیے گئے ہیں، ایک لقب بشیر اور ایک نذیر کے طور پر. ہمیں یہ ترجموں میں بھی یوں ہے، تفسیروں میں بھی یوں ہے کہ بشیر کا معنی بشارت دینے والا یعنی خوشخبریاں سنانے والا، اور نذیر کا مطلب ڈرانے والا. اب بشیر جو بھی ہے، بشیر کا بھی صرف خوشخبری دینا معنی نہیں ہے، بشیر کے بھی معنی انیکتار ہیں پرانے معنی. اور نذیر کا معنی میں عرض کرتا ہوں، نذیر کس کو کہتے ہیں؟ نذیر قرآن نے اصطلاح استعمال کی، لیکن یہ اصطلاح جنگی اصطلاح ہے، فوجی اصطلاح ہے. ممکن ہے ہمارے اس حج کے اس کاروانوں میں بھی بعض حضرات فوج سے ان کا تعلق موجود ہو، جن کا نہیں ہے وہ بھی سمجھتے ہیں اس کو. میں عام روزمرہ کی اپنی اصطلاح استعمال کروں گا، آپ سمجھ جائیں گے. لغت میں ڈکشنری میں نذیر اسی کو کہتے ہیں، قرآن نے بھی اسی معنی میں استعمال کیا. نذیر کے معنی اس شخص کو کہتے ہیں جو لشکر کے آگے آگے ہوتا ہے، سب سے آگے، اور ایک اونچی مچان پر بیٹھ جاتا ہے اور دشمن کے لشکر پر نظر رکھتا ہے، دشمن کے لشکر کے حرکات و سکنات پر نظر رکھتا ہے، اور نظر رکھ کر ان کے حرکات و سکنات کو اپنے لشکر میں منتقل کرتا ہے. کہ کیا کہتے ہیں اس کو اپنی زبان میں؟ جی او پی کہتے ہیں، او پی ہوتا ہے. اور اس کے بغیر بھی جنگ نہیں لڑی جا سکتی. جس ہمارے لشکر کے پاس اگر او پی نہ ہوا، اگر وہ دشمن کی حرکات و سکنات کو نہ جان سکتا ہو، نہ پہچان سکتا ہو، اور اپنے ہیڈ کوارٹر میں نہ بتا سکتا ہو درست خبر، تو یہ لشکر لڑنے کے قابل نہیں ہے، یہ نہیں لڑ سکتا. جنگ کا بڑا دار و مدار اس او پی پر ہوتا ہے. اس او پی کو عربی زبان میں نذیر کہتے ہیں. نذیر یعنی وہ باخبر انسان جو دشمن کی حرکت سے باخبر ہو، جو اپنے لشکر کو رہنمائی کر سکتا ہو اور دشمن کے خطروں کو بھانپ سکتا ہو. اس سے پہلے کہ دشمن حملہ کرے اسے فوراً پتہ چل جائے ابھی کیا چال چلنے والا ہے. اس لیے خداوند تبارک وتعالیٰ نے اپنے نبی کو بشیر بھی بنایا اور اپنے نذیر بھی بنایا. نذیر کا مطلب فقط جہنم سے ڈرانا نہیں ہوتا، اور بشیر کا مطلب فقط حوروں کی باتیں کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ بشیر کا مقصد یہ ہوتا ہے. بشیر کہتے ہیں جو آپ کو اہداف اور مقاصد بتاتا جائے، اور نذیر اس کو کہتے ہیں جو آپ کو خطروں سے آگاہ کرتا جائے، جو آپ کو خطروں سے آشنا کرتا جائے. جس قوم کو خطروں سے آشنا کرنے والا نہ ہو، اس کو قتل عام کر دیا جاتا ہے، اس کو مٹا دیا جاتا ہے، اس کو لوٹ لیا جاتا ہے، ان کو تباہ کر دیا جاتا ہے. یہ اللہ کا لطف ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو نذیر بنایا، لیکن نبی کی رحلت کے بعد امت کو نذیر سے خالی نہیں رکھا. غدیر میں آ کر ایک اور نذیر بنا دیا. کون سا نذیر بنا دیا؟ کہ جس کا اقتدار تو چھن رہا تھا لیکن دشمن کے خطرے سے بھی آشنا تھا، لہذا وہ حکمت عملی اپنائی کہ دشمن کو مایوس کر دیا. اور اللہ کی آیت اتری، الیوم یئس الذین کفروا عن دینکم. یہ ولایت تھی علی کی، اور حکمت علی تھی اور حکمت علوی تھی جس نے دشمن کو مایوس کر دیا. علی اقتدار سے محروم تو ہو سکتے ہیں، لیکن دشمن کے خطرے کو باندھ کر دشمن کو ناکام بنا سکتے ہیں. یہ حکمت علوی ہے. اور پھر آپ دیکھیں دور عصمت جتنا بھی گزرا، ہر معصوم نے اپنے عہد میں دشمن کے خطروں کو نابود کیا، دشمن کے خطروں کو باندھ کر امت کو آگاہ کیا. اور یہ لطف خدا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا اس سرزمین پر اگر ہزار شکر بھی کرے تو بھی کم ہے کہ اے پروردگارا تو نے ہمیں نعمت نبوت عطا فرمائی، اے پروردگارا تو نے ہمیں نعمت امامت عطا فرمائی. ہم شکر گزار ہیں، نعمت نبوت پر شکر گزار ہیں، نعمت امامت پر شکر گزار ہیں. ابھی آپ دعائے عرفہ پڑھیں گے تھوڑی دیر کے بعد، اس دعا کے اندر آپ کو نعمتوں کی آشنائی کروائی گئی ہے کہ کن کن نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں. ان اسی دعا کے اندر سید الشہداء فرماتے ہیں، پروردگارا میں ایک اور بڑی نعمت پر تیرا شکر گزار ہوں، اور وہ نعمت یہ ہے کہ تو نے میری ولادت کو مؤخر کیا، ٹالتا رہا کہ جب مدینہ کی سرزمین سے کفر و شرک کے صاف کر کے اور حکومت اسلامی کا پرچم لہرا دیا اور پھر حسین کی ولادت کی، اس نعمت پر میں تیری بارگاہ میں شکر گزار ہوں. تو عرفہ کی سرزمین پر ہمیں حسین ابن علی ایک نعمت سے آشنا کر رہے ہیں کہ غیبت کبریٰ کے زمانے میں عزیزان یہ نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے کہ راہبر کا وجود آپ آپ کو دیا ہے. امام راحل کا وجود آپ کو دیا. امام راحل وہ شخص تھے کہ جن کو اللہ نے بصیرت دی, امت اسلامی کو دشمن کے خطروں سے آگاہ کیا, اور آج ان کے خلف صالح نے, ان کے جانشین نے دشمن کا خطرہ پہلے سے بانپ لیا اور بتا دیا کہ اب دشمن کی چال یہ ہے کہ دشمن مسلمان کو مسلمان سے, مومن کو مومن سے, سنی کو شیعہ سے, اور شیعہ کو سنی سے لڑا کر اب اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے. لہذا خبردار, دشمن کی سپاہ میں شامل نہ ہو جانا, دشمن کی فوج میں شامل نہ ہو جانا, مسلمانوں کے اندر تفرقے کو ہوا نہ دینا, مسلمانوں کے اندر اختلافات کو ہوا نہ دینا. امت اسلامی کو اس لیے بلایا گیا ہے کہ اگر ظاہری رنگ میں کوئی فرق ہے بھی تو اس فرق کو مٹانا ہے اور بھول جانا ہے, اور یہاں آ کر تمہیں ایک ہو جانا ہے. لہذا طواف میں سنی اور شیعہ جب ایک ہی گھر کے گرد گھومتے ہیں تو معلوم ہو کہ دونوں خدا پرست ہیں. جب دونوں خدا پرست ہیں تو پھر ایک دوسرے کی دشمنی کا حق نہیں بنتا. جب ایک ہی قبلہ کی طرف دونوں رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کا کوئی حق نہیں بنتا. عزیزان گرامی, اس وقت پارا چنار اسی آگ کے اندر جلایا جا رہا ہے, اور یہی تک نہیں ہے, یہی تک نہیں ہے بلکہ اس سے آگے بھی ان کے منصوبے ہیں. یہ راہبر نے فرمایا کہ اس وقت سنی کو سنی سے اور شیعہ کو شیعہ سے لڑانے کا بھی منصوبہ ہے. آپ اپنے ملک میں مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ذرا ذرا سی بات کو فتنہ بنا دیا جاتا ہے اور فتنوں کے اوپر اس طرح سے اچھالا جاتا ہے, سٹیجوں پر آ کر وہ زبان استعمال کی جاتی ہے کہ جس سے توہین اور طیش آتی ہے تاکہ وہ عکس العمل دکھائیں. تو جس طرح سے کسی زمانے میں 1980 کی دہائی میں یہ زبان استعمال ہوتی تھی, تو اس زبان میں جو زہر اگلا ہے وہ سارا جہان اسلام اور خصوصاً پاکستان بھگت رہا ہے. وہ زہر جو اگلا گیا تھا 1980 کی دہائی میں, وہی زہر اب دوبارہ اگلا جا رہا ہے. لیکن اب نہ شیعہ اور سنی کے درمیان بلکہ شیعہ کے سٹیج سے شیعہ کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے. یہ وہی حربہ ہے دشمن کا کہ جس کو رہبر نے بانپ کر اعلان کیا کہ یہ سال اتحاد و وحدت کا سال ہے, یہ سال یکجہتی کا سال ہے, یہ اخوت کا سال ہے. اگرچہ اخوت ہمیشہ کے لیے ہے, اخوت ایک ٹیکٹک نہیں ہے, اخوت ایک حربہ نہیں ہے, اخوت در حقیقت ایک اصل ہے, اخوت ایک ویلیو ہے. اسلام کی قدروں میں سے ایک قدر ہے اخوت. قدروں کے بغیر اسلام نہ لے. اس وقت پاکستان میں ایک اسلام کی ترویج ہو رہی ہے, روشن اسلام, ایسا اسلام جو صرف نام ہے, الف سین اللہ لام الف نیم ہے بس, اور باقی کوئی چیز موجود نہیں ہے, جس کے اندر پردہ نہیں ہے, جس کے اندر ویلیوز نہیں ہے, جس کے اندر اقدار نہیں ہے, جس کے اندر عفت نہیں ہے, جس کے اندر اسلامی کسی چیز کی پابندی نہیں ہے. اسلام کے بغیر مسلمان, اسلام کے بغیر مسلمان نہ بننا, اسلام کے بغیر مسلمان کی حمایت نہ کرنا, یہی درد تھا اہل بیت کا, یہی درد تھا درباروں کے مقابلے میں. درباروں نے ایک ایسا اسلام نافذ کیا ہوا تھا جس کے اندر روح اسلام موجود نہیں تھی اور اپنے آپ کو مسلمان بنایا ہوا تھا. اسی اسلام کی ترویج کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف سے مسلمان کو مسلمان کے خون کا پیاسا بنا رہے ہیں. مقام رہبری نے حج سے پہلے حاجیوں کو خطاب کر کے یہ فرمان دیا کہ خصوصاً حج کے اندر حرام ہے ایسا جملہ. خصوصاً علماء کو, مجھ جیسوں کو کہا, طلباء کو کہا, کہا کہ حرام ہے ایک جملہ بھی تمہاری زبان سے نکلے جس سے مسلمانوں کے درمیان نفرت بڑھتی ہو. ایسا جملہ زبان سے ادا کرنا حرام ہے جس سے مسلمانوں کے درمیان نفرت بڑھتی ہو. اختلافات موجود ہیں. وحدت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مذہب چھوڑ دیں یا وہ مذہب چھوڑ دیں. توجہ فرمانا, دنیا کفر ایک ہو رہی ہے, عالم کفر ایک ہو رہا ہے. افغانستان جیسا ویران ملک, اس پر قبضہ کرنے کے لیے متحد ہو کر آئے, 47 ممالک اور 60 ممالک کی فوج بنا کر آئے. اس میں ایسے ملک ہیں جن کے صرف ایک فوجی ہے اس کے اندر, اتحاد کا مظاہرہ کرنے کے لیے. وہ دن بدن متحد ہو رہے ہیں, ہم دن بدن متفرق ہو رہے ہیں, ہم دن بدن ایک دوسرے کے دشمن ہو رہے ہیں. آپ توجہ فرمائیں, حزب اللہ اس وقت شعور کا ایک اعلیٰ نمونہ, اور وہ بھی خدا نے نعمت آپ کو عطا کی, تشیعوں میں سے ایسے باغیرت جوان, ایسے باشعور جوان اور ایسے دینی جوان نکلے جنہوں نے پورے اسلام کو عزت عطا کی, پورے جہان اسلام کو عزت عطا کی, اور تشیعوں کا سر فخر سے بلند کر دیا, تشیعوں کا سر فخر سے بلند کر دیا. جہاں پر دشمن نے نام نہاد مجاہد پیدا کیے اور ان مجاہدوں نے فقط مسلمانوں کا خون بہایا, ایسے میں ایک سید اولاد پیغمبر سے اٹھتا ہے اور نکل کر اسلام کے جانی دشمن کو للکارتا ہے، پکارتا ہے، اس کے ساتھ پنجہ آزمائی کرتا ہے، اس کی نگاہوں میں نگاہیں ڈالتا ہے اور اس کی ناک ہاتھ میں رگڑتا ہے، اور پھر اس کے بعد پوری دنیا کو اعلان کر کے کہتا ہے کہ اے عرب والو، اے عجم والو، کہ وہ ملک جس نے تمہیں ذلیل بنا کے رکھا ہوا تھا اور جس کے ہاتھوں تمہاری روز تذلیل ہو رہی تھی، یہ در حقیقت بیت عنکبوت سے بھی زیادہ کمزور ہے، یہ بیت عنکبوت سے بھی زیادہ کمزور ہے، اور ثابت کر دیا بیت عنکبوت سے زیادہ کمزور ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ حزب اللہ کی طاقت کا راز کس کے اندر ہے، پاکستان کے اندر یہ عام میڈیا میں بھی یہ بات آئی کہ بعض ذمہ دار لوگوں نے پاکستان گورنمنٹ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ بھی اپنا ڈیفنس مضبوط کرنے کے لیے اپنے وفد بھیجیں، فوجی وفد ماہرین کا، حزب اللہ سے جا کر پوچھیں کہ انہوں نے کیا دفاعی حکمت عملی اپنائی کہ جس کی وجہ سے اتنا مضبوط دفاع ہوا کہ پوری طاقت دنیا کی ایک طرف، اور صرف اسرائیل ہی نہیں تھا، پوری دنیا کی طاقت اس کے پیچھے تھی، اور ایک طرف ایک گروہ اور ایک پارٹی کہ خود اس ملک کی حکومت بھی اس کے خلاف تھی، لیکن ان کے دفاعی نظام اس سے گزر نہیں سکی۔ یہ بہت اچھی چیز تھی، مشورہ تھا، بڑی اچھی بات تھی اگر اس پر عمل ہو جاتا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں اپنی حکومت سے کہ ضرور جائے وہاں پر جا کر ان سے راز پوچھے، اگرچہ معلوم نہیں کوئی گیا یا نہیں گیا، کہ زیادہ توقع یہ کہ نہیں گئے، لیکن نہ جاتے ہوئے بھی راز معلوم ہے کہ جب ایک خبر نگار نے سید مقاومت سے یہ پوچھا کہ آپ کی اس مضبوط دفاعی حکمت عملی کا کیا راز ہے، آپ کی اس استقامت کا کیا راز ہے، آپ کی بہادری اور دلیری کا کیا راز ہے، تو فقط ایک جواب دیا اس سید نے، باشعور نے، اس شعور نے ایک جواب دیا، کیا کہا؟ کہا کہ ساری دلیری کا راز، اس ساری شجاعت کا راز، اس سارے شعور کا راز، اس دفاع کا راز اور اس بہادری کا راز فقط ولایت فقیہ کی پیروی میں ہے۔
لیبر
کے فرمان پر
جان بھی قربان ہے،
سید کے اعلان پر
جان بھی قربان ہے۔
ولایت فقیہ کے اندر موجود ہے یہ راز، آپ اس کو معمولی نعمت نہ سمجھیں، قدردان نہ رہے، خدا نے نعمت امامت دی، لوگوں نے قدر نہیں کی قدر، رسول اللہ کی رحلت کے بعد قدر نہیں کی، امامت کی قدر نہیں جانے۔ اہل سنت کے ایک بڑے جید عالم امام رازی وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ خدا لعنت کرے ان لوگوں کو جنہوں نے امت کو ولایت سے دور کر دیا، ولایت سے دور کر دیا۔ رابر نے جب اعلان کیا یہ وحدت کا سال ہے، اس لیے کہ خطرے کو بھانپ لیا، کیا ارادے ہیں دشمن کے، کس طرح سے نابود کرنا چاہتا ہے۔ حزب اللہ نے حکومت کے خلاف دھرنا دیا، اس کو شیعہ اور سنی مسلمانوں کے اندر اختلاف ڈالنے کے لیے تبدیل کر دیا۔ توجہ فرمائیے، بہت ساروں نے کہا یہ عقب نشینی ہے، شعور کے ساتھ بقا کے لیے اگر عقب نشینی بھی کر لیں تو اس سے حزب اللہ کی عظمت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حزب اللہ نے دو حماسے خلق کیے، حزب اللہ نے دو کارنامے انجام دیے، ایک اسرائیل کے ساتھ لڑ کر اس کی ناک خاک میں رگڑ کر، اور ایک ملک کے اندرونی حالات میں شعور کا ثبوت دے کر اور اندرونی جنگ میں نہ جا کر یہ ثبوت کر دے دیا کہ شعور کے اعلیٰ ترین چوٹی پر فائز ہے تاکہ داخلی جنگ شروع نہ ہو جائے۔ اتنا شعور ضروری ہے، ہم سرزمین مشرق میں جانے والے ہیں، معرفت کے بعد سرزمین شعور پر جانے والے ہیں، وہاں پر بھی ہمیں کہا جائے گا کہ آپ رات کو کنکریاں چنیں، رات کو کنکریاں، یعنی کل کو آپ کو سب سے پہلا پالا دشمن سے پڑے گا، اگرچہ حرم خدا ہے، وہ سرزمین الہی ہے، وہ وادی مقدس ہے، لیکن وادی مقدس میں بھی پہلا مقابلہ آپ کا شیطان سے ہوگا۔ رات کو بیٹھ کر مسلح ہو جاؤ، رات کو بیٹھ کر اپنا اسلحہ بنا لو تاکہ کل تو تم دشمن سے نبرد آزما ہو سکو۔ یہ شعور بتاتا ہے ہمیں کہ ہمیں جب وطن واپس لوٹیں گے تو یوں نہیں کہ وادی منا میں ایک دیوار ہماری دشمن ہے، نہ، پاکستان میں دیوار سے زیادہ مضبوط ایک دشمن آپ کا موجود ہے، عرب کے اندر دیوار سے زیادہ مضبوط دشمن موجود ہے، عجم کے اندر دیوار سے زیادہ دشمن موجود ہے، پورے جہان اسلام کے اندر ان دیواروں سے زیادہ مضبوط دشمن موجود ہے۔ اس دشمن کے لیے آپ کو تیار کیا جا رہا ہے، اس مشرق کی سرزمین پر اس شعور کو لے کر جانا ہے۔ لبیک کے ہی آپ نے احرام باندھا، عمرہ کے لیے احرام باندھا لبیک کہا، حج کے لیے احرام باندھا لبیک کہا، لبیک کس کو کہا؟ لبیک اللہم لبیک کہا، لبیک کہا یعنی اے خدا آپ کے فرمان پر میں لبیک کہتا ہوں، آپ کے دستور پر میں لبیک کہتا ہوں، آپ کے حکم کو میں لبیک کہتا ہوں. اور آئے کاش امت لبیک کا معنی سمجھ جاتی اور پھر جہاں اس کو لبیک کہنا چاہیے تھی وہاں پر لبیک کہتی، لیکن لبیک کہنے والوں کو لبیک کا معنی سمجھ میں نہیں آیا. جب حسین ابن علی نے احرام کھول کر امت کو کہا کہ کل میں جانے والا ہوں، آؤ میرے ساتھ، اور جو میرا ساتھ دے گا وہ شہید ہو جائے گا، لبیک کا معنی نہیں سمجھتے تھے. حرم میں ملبس ہو کر لبیک کہہ کے عرفہ آ گئے لیکن اپنے امام کو لبیک نہیں کہا. اگر احرام باندھ کر امام کو تنہا چھوڑ دیا جائے، رہبر کو تنہا چھوڑ دیا جائے اور فقط عرفہ میں آ کر لبیک کہا جائے، یہ حقیقی لبیک نہیں ہے. لبیک اصلی یہ ہے کہ سید الشہداء کو لبیک کہو جب وہ کہہ رہے ہیں حال میں ناصر ینصرنا، کون ہے جو ہماری مدد کرے، کہو لبیک یا کہو ان کو لبیک کہ مولا آپ نے خدا کا فرمان دیا، ہم خدا کے فرمان پر لبیک کہتے ہیں. جب امیر المومنین نے کہا آؤ میری مدد کرو تو کوئی کہنے والا ہوتا لبیک تو وہاں پر لبیک ہوتی. جب امام تنہا، امام مظلوم، امام حسن مجتبی علیہ السلام نے جب مدد کے لیے پکارا، کوئی لبیک کہنے والا ہوتا تو لبیک کہتا اور مظلومیت کا وہ واقعہ تکرار نہ ہوتا. اور پھر ہر امام نے، کسی نے زندان میں رہ کر کہا لیکن امت نے لبیک نہیں کہا، کسی نے گھر میں گوشہ نشینی اختیار کر کے کہا لیکن امت نے لبیک نہیں کہا. آج بھی اگر ہمیں انہی کے نائب اور انہی کے شاگرد اور انہی کے پیروکار اگر بلاتے ہیں، وحدت کی طرف بلاتے ہیں، تو جو لبیک اپنے نکاب پہ کہا وہ لبیک خدا کے تمام قوانین کو لبیک کہنا تھا. تو خدا کا یہ فرمان قرآن میں بھی موجود ہے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، کہ آپس میں ایک ہو جاؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت کرو. اس فرمان کو بھی ہم نے لبیک کہنا ہے، اس فرمان کو بھی ہم نے لبیک کہنا ہے. بس لبیک پورے قرآن کو لبیک ہے، لبیک ہر اس کو لبیک ہے جس کی اطاعت کا حکم خدا نے دے دیا ہے. ہم یہی کہنے یہاں پر آئے ہیں اور یہی امام ہم سے چاہتے ہیں کہ یہ حقیقی لبیک کہنے والے موجود ہیں یا نہیں. ثواب کے لیے لبیک ہوگی، لبیک کہنے کا بڑا ثواب ہوتا ہے. امام ابھی سرزمین عرفہ میں موجود ہیں، ہے نا آپ کا عقیدہ، امام اس سرزمین عرفہ میں موجود ہیں اور ہر خیمے میں جا رہے ہوں گے، ہر کاروان میں جا رہے ہوں گے اور کیا دیکھ رہے ہوں گے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک دن میری جد اس حرم سے گئے اور انہوں نے پکارا لیکن انہوں نے ان کو لبیک نہیں کہا. ویسے تو بڑی لبیک کہی انہوں نے لیکن حسین کو لبیک نہیں کہا. تو حسین کا بیٹا آ کر یہی دیکھنا چاہتا ہے کہ کتنے مجھے لبیک کہنے والے ہیں، کتنے مجھے لبیک کہنے والے ہیں، کہ اگر میں یہاں پر آ کر ان کو کہہ دوں کہ مسلمانوں ایک ہو جاؤ، تفرقہ نہ کرو، تو کتنے ان میں موجود ہیں جو مجھے لبیک کہیں گے. اور جب تک امام کو لبیک کہنے والے نہیں ہوں گے، ضرور نہیں ہوں گے. پاس میں ایسے لا تعلق کوفہ کے بازار میں موجود تھے، تماشا دیکھنے آئے ہوئے تھے. منادی کی گئی تھی کوفہ کے اندر کہ باغی کو مار دیا گیا ہے، باغی کے خاندان کو اسیر بنا لیا گیا ہے. لوگ آئے تماشا دیکھنے کے لیے، دیکھیں باغی کون ہے. لیکن جس کو وہ باغی کہہ رہے تھے، جب وہ خاندان کوفہ میں داخل ہوا، کوفہ سے پہلے ایک جگہ پر اس کو روک دیا گیا، کاروان کو روک دیا گیا. روک کر بیبیوں نے یہ سمجھا ہم تھک گئے ہیں، بغیر پلان کے اونٹوں پر بیٹھ بیٹھ کے تھک گئے ہیں، بچے تھک گئے ہیں، شاید آرام کے لیے کاروان کو روکا گیا ہے. لیکن اس آرام کے دوران سب سے زیادہ اضطراب جناب سید ساجدین کا تھا. جو وقت گزرتا امام کے اضطراب میں اضافہ ہوتا جاتا. لیکن انہوں نے حکم دیا کہ سجاد اپنے بھائیوں اور بہنوں سے کہو کہ محملوں میں سوار ہو جائیں. محمل نہیں تھے، میں ادب سے محمل کہہ رہا ہوں، انہیں بغیر پالان کے اونٹوں پہ سوار ہو جائیں. امام نے آ کر فرمان دیا کہ سب بیویوں اور بچے سوار ہو جائیں. پھر خود بڑھ کر اپنا جھکا ہوا کندھا آگے پیش کرتے ہر بیوی کو اور سوار کرتے ہر بی بی کی سواری کے بعد امام کے حضرات میں اضافہ ہوتا جاتا، اور ایک وہ وقت آ گیا جب اپنی پھوپھی کو سوار کرنے لگے، اپنا ضعیف کندھا پیش لیا، پھوپھی نے اپنے بیٹے کے کندھے کا سہارا لیا، اور جب سوار ہونے لگی سید ساجدین کی ایک چیخ نکلی، ایسی درد بھری فریاد نکلی، اس درد بھری فریاد نے جناب زینب کے جگر کو ہلا دیا۔ بی بی سوار نہیں ہوئی، بیٹے کی طرف متوجہ ہو کر پوچھتی ہیں سجاد کیا ہوا، ایسی درد بھری فریاد تو میں نے کربلا میں بھی نہیں سنی تھی، ایسی درد بھری فریاد تو اس وقت بھی دیکھی آپ نے نکالی جب آپ کو بابا کی شہادت کی خبر ملی تھی، جب بھیا علی اکبر کی شہادت کی خبر ملی تھی، جب چچا عباس کی شہادت کی خبر ملی تھی، جب خیموں کو آگ لگ گئی، ایسی درد بھری فریاد تو وہاں بھی نہیں کی، میرے بیٹا ہوا کیا ہے؟ سید ساجدین کبھی پھوپھی کے چہرے کو دیکھتے ہیں، کبھی راستے کو دیکھتے ہیں، کبھی چہرے کو دیکھتے ہیں، کبھی راستے کو دیکھتے ہیں، اور یہی نگاہیں طواف کر رہی ہیں، کبھی چہرے کا کبھی راستے کا۔ پھوپھی فرماتی ہے اجرا سجاد بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ جناب سید سجاد روتے ہوئے فرماتے ہیں، فریاد کرتے ہوئے فرماتے ہیں، پھوپھی اماں یہ ہمیں آرام کرنے کے لیے نہیں روکا گیا، ہمیں یہاں پر سستانے کے لیے نہیں روکا گیا، میری پھوپھی یہ جس طرف ہمیں جانے کے لیے کہہ رہے ہیں اسے بازار کوفہ کہتے ہیں، ابھی ہمیں بازار کوفہ لے جایا جائے گا۔ میری پھوپھی بازار سجایا جا رہا تھا، بازار میں منادیاں کروائی جا رہی تھی، باقی کا خاندان آ رہا ہے، لوگ تیار ہو کر آ گئے ہیں، لوگ نئے کپڑے پہن کر آئے ہوئے ہیں، باغیوں کا تماشا دیکھنے آئے ہیں۔ لیکن جب یہ خاندان کوفہ میں پہنچا، کوفہ والوں سے بہتر انہیں کون جانتا تھا، دیکھنے ہی سب نے پہچان لیا، وہی جو تماشا دیکھنے آئے ہوئے تھے اب رونے لگے۔ جب ان کو روتا ہوا بی بی نے دیکھا تو ایک مرتبہ بی بی کی آواز بلند ہوئی، اللہ یا اہل الکوفہ خاموش ہو جاؤ اے کوفہ والوں۔ جب علی کی بیٹی نے لہجہ سنا، کوفہ کے بازار میں سناٹا چھا گیا، بی بی نے خطبہ دینا شروع کر دیا، کیا فرمایا؟ کہا غداروں، مکاروں، ہزار چہرہ لوگوں، اے نئے رنگ بازوں، اے دھوکہ دینے والوں، جب میرا بھیا مر رہا تھا اس وقت تم کہاں تھے؟ ارے جب میری چادر لٹ رہی تھی اس وقت تم کہاں تھے؟ ارے جب بدتراشے پائمال ہو رہے تھے اس وقت تم کہاں تھے؟ ارے جب میرا بھیا پکار رہا تھا قلب الناصرین ینصرنا اس وقت تم کہاں تھے؟ آج آئے ہو، آج آئے ہو، آج آئے ہو، خدا تمہارا برا کرے، کبھی بلائی کا دن نہ دیکھو۔ خطبے کا سننا تھا عزیزان گرامی، جس جس نے خطبہ سنا، جس جس نے خطبہ سنا، علی یاد آ گئے، کوفہ کے اندر علی یاد آ گئے۔ ایک نابینا خطبہ سن کر کہتا ہے بڑا عجیب ماجرا ہے، مجھے تو یقین ہے میرا مولا اس دنیا سے گزر گیا، آج کون آ گیا، آج کون آ گیا؟ آیا میرے مولا کا کوئی بیٹا جو نشین تخت پر بیٹھ گیا ہے، تخت نشین ہو گیا ہے، آیا مملکت مل گئی ہے، حکومت کرنے کوفہ آ گیا ہے؟ کہا ارے سنتے نہیں ہو، یہ مولا کا بیٹا نہیں ہے، یہ مولا کا بیٹا نہیں ہے، یہ مولا کی بیٹی ہے۔ کہا میں تو سمجھتا تھا مولا کے بیٹے کو حکومت ملے گی، ارے بیٹی کو حکومت کیسے مل گئی؟ کہا اے کاش میری آنکھیں ہوتی تو میں بھی دیکھتا، میں بھی اپنے مولا کی نشانیوں کو دیکھتا۔ لوگوں نے کیا کہا؟ ارے نابینا اللہ کا شکر ادا کر، تیری آنکھیں نہیں ہیں، جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں تو نہیں دیکھ رہا ہے۔ پوچھنے لگا کیا دیکھ رہے ہو؟
لبیک لبیک یا حسین، لبیک لبیک یا حسین، لبیک لبیک یا حسین، لبیک لبیک یا حسین، لبیک
چاک سروں پہ باندھ لو کفن, باندھ لو کفن کے ظالموں نے کر دیا جہاں سے ختم پھر امن,
جہاں سے ختم پھر امن.
تمہارے سر پہ سائے باقی ہوئے ہیں پنج تن,
ہوئے ہیں پنج تن.
جو کفر آئے سامنے تو گونجے سب کی یہ صدا,
صدا
تو گونجے سب کی یہ صدا, گونجے سب کی یہ صدا.
لبیک لبیک یا حسین, لبیک یا حسین.